أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جن چھ گناہوں کی نشاندہی فرمائی اور جن پہ نکیر فرمائی، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اسے بار بار پڑھیں اور زندگی بھر کے لیے یہ طے کریں کہ ہم ان گناہوں کو نہیں کریں گے. صرف قرآن کریم کا پڑھ لینا، اس کی تشریح کا سن لینا یہ کافی نہیں ہے. انسان کو عمل کرنے کی غرض سے علم حاصل کرنا ہوتا ہے. تھوڑا علم حاصل کرے اور اس پہ عمل کرے، یہ زیادہ بہتر ہے کہ کوئی آدمی علم تو ڈھیروں حاصل کر لے اور عمل میں بالکل رہ جائے. مفتی حضرات، علماء، ان کا منصب اور مقام ہے کہ وہ بہت پڑھیں اور انہیں ہمیشہ علم سے، جسے کہتے ہیں ان ٹچ، رہنا چاہیے. کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کس انسان کو کیا مشکل پیش آ جائے اور اسے کس بات پہ فتویٰ دینا پڑ جائے. تو یہ علماء اور مفتیوں کا منصب ہے، انہوں نے تو پڑھنا ہی ہے، ان کے ہاں تو علم زیادہ غالب ہوتا ہی ہے. لیکن یہ چیز عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتی. پڑھیں وہ بھی، لیکن جتنا پڑھیں اس پہ عمل بھی کریں. تو اللہ نے یہ جو ان چھ گناہوں کے درمیان فرمایا ہے کہ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ ظالم ہیں، یہ بہت بڑی تنبیہ ہے. قرآن کہیں ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ، یاد رکھو سمود کی قوم دور کر دی گئی. ہم محاورے میں کہیں تو دفع ہوئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الظالمین، خدا کی لعنت پڑے ظالموں پہ. پھر اللہ کہتا ہے والکافرون هم الظالمون، اور یہ کافر لوگ بڑے ہی ظالم. پھر یہاں لفظ استعمال کرتا ہے کہ ومن لم یتب، اور جس نے توبہ نہیں کی ان چیزوں سے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یقیناً یہی لوگ ہیں جو ظالم. ظالمون میں ہم جو پہلے لائے ہیں، عربی قاعدے کے مطابق یہ زور پیدا کرتا ہے اس چیز میں کہ ہم الظالمون، یہی ہیں وہ لوگ جو ظالم. اس لیے یہ اتنے بڑے گناہ ہیں کہ آپ جائیں کہیں علماء کے حلقے میں، مشائخ کے حلقے میں، اور یہ بڑے بڑے خلیفے خود انہی کرتوتوں میں مصروف، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم کس پہ کیا الزام لگا رہے ہیں، کس کو کیا لقب دے رہے ہیں. ان کی جسارتیں اور ہمتیں اتنی بڑی ہوئی ہیں ان خلیفوں کی کہ برملا پیشن گوئی کرتے ہیں کہ فلاں آدمی کفر پہ مرے. ذرا ذرا خدا کا خوف اس کا مطلب ہے ان کے دل میں نہیں. ان کے دل خدا کے خوف سے خالی ہیں. مومن آدمی اپنے بارے میں زندگی بھر ڈرتا رہتا ہے کہ یا اللہ ایمان پہ موت آئے گی کہ نہیں آئے گی. اور یہ مختلف لوگوں کے بارے میں پیشنگوئیاں کرتے رہتے ہیں کہ فلانے کو دیکھا وہ قبر کے عذاب میں تھا فلانے کو دیکھا وہ جہنم میں یوں جل رہا تھا فلانے کو دیکھا یہ کر دیا فلانے کو صبح سے شام اور شام سے صبح تک کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کی مجلسوں میں غیبتیں اب جا کے دیکھیں اپنے کارنامے میں ایسا میں نے یہ میں یہ میں مٹتے ہی نہیں اور اپنے آپ کو نمایاں کرنا یہ سب نفس کے مرض ہیں باطن کے اور اللہ کے بندے نیکی کرنی ہے چپ کر کے نیکی کرتے تھے پھر بھی اللہ سے ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں خدا قبول بھی کرتا ہے یا نہیں اس لیے یہ مذہبی حلقے جو ہیں نا یہ زیادہ اچھلتے ہیں ان چیزوں میں کفر کے فتوے فتنہ پھیلانا اور اس روش نے ہمارے مذہبی حلقوں کو بالکل برباد کر دی بالکل تباہ کر دی اب جائیں کہیں اور تھوڑا سا آپ اندر جائیں ڈیپلی ذرا سا دیکھیں ہر جگہ یہی کرتوت ہیں ہر جگہ یہی مصیبت پڑی ہوئی ہے حتیٰ کہ بڑے بڑے مشائخ اس میں مبتلا ہیں اور یہ کوئی دو چار برس کا قصہ نہیں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تفہیم القرآن مولانا مودودی کی تفسیر ہے اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو قابل گرفت ہیں مولانا نے لکھی ہیں اور وہ درست نہیں ہیں خاص طور پہ انہوں نے جو اور کتابیں لکھی مثلا خلافت و ملوکیت لکھی مثلا دین کی تفہیم و تشریح لکھی وہاں کی شاید ہی کوئی تحریر ہو جو ہم نے نہ پڑھی اللہ تعالی کی توفیق سے شکر ہے اللہ کا مولانا کی یہ تفہیم القرآن وہاں امین احسن اصلاحی مرحوم کی تدبر قرآن کے سامنے اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتی جتنی کسی علامہ کے سامنے کوئی طفل مکتب صحیح معنی میں انٹلیکچل لیول پہ جو پڑھنے کی چیز ہے وہ تدبر قرآن ہے وہاں امین احسن اصلاحی کاش مولانا تدبر حدیث بھی لکھ جاتے تو کمال کر لیکن اس کے باوجود تدبر قرآن میں خاص طور پہ سورہ نور کی تفسیر میں مولانا نے جو غضب کیا ہے جو ظلم کیا ہے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے متعلق اور بدماش اور غنڈے کے لفظ اس کو کہیں کہ ان کی بہت بڑی جسارت ہے ڈاکٹر سعد صاحب نے ان سے خود بیان کیا ڈاکٹر صاحب نے کہا جب یہ جلد آئی ہم ان کی جلدیں چھاپتے تھے تفسیر چھاپتے تھے جب یہ آئی تو میں نے وہاں امین احسن اصلاحی سے کہا کہ یہ کیا غضب کیا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے خلاف مگر میری تحقیق ہم نے کام نہیں چھاپ سکتے ہم نے چھوڑ دی تفہیم القرآن مودودی صاحب کہتے تھے میں نے عام لوگوں کے لیے لکھی اس میں شبہ نہیں کہ اس میں بہت سی غلطیاں اور یہ الگ موضوع ہے لیکن یقین مانیے کاش کوئی ایسی تفسیر ہوتی جو بلا کھٹکے لوگوں کو بتائی جاتی کہ یہ پڑھ نہیں ہے جو اہل علم نے لکھی ہیں علماء نے لکھی ہیں کہ زبان بڑی مشکل ہے کہ علمی اصطلاحات ہیں بہت مشکل پیش آتی. کوئی ایک تفسیر ایسی نہیں ہے پچھلے 60-70 سال میں جس پہ آدمی آنکھیں بند کر کے کہے یہ پڑھ لو. عبد الماجد ریابادی مرحوم نے بڑا اچھا حاشیہ لکھا ہے, کاش اللہ تعالیٰ کسی سے یہ خدمت لے اور قرآن پاک کی تفسیر کر. وہاں عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ فاروقی, پاکستان بنتے ہی انہیں احساس تھا کہ قرآن کی تفسیر نہیں لکھی گئی, اگلی نسلیں کیا پڑھیں گی, تو انہوں نے درس قرآن کے نام سے کتاب لکھی, بہت عمدہ بہت عمدہ. عام لوگوں کو دینی چاہیے, کوئی فرقہ واریت نہیں کچھ نہیں. ایک آیت لکھی ہے, دو ترجمے اس کے کیے ہیں, ایک لفظی ترجمہ ایک با محاورہ, اور قرآن نے جو کہا نیچے لکھ دیا ہے آسان لکھی. یہ الگ بات ہے کہ اب 70-80 سال ہو گئے, 1956 میں لکھی تھی مولانا, تب کتنے ہو گئے 40-60 سال ہو گئے, تو زبان تھوڑی سی بدل گئی. اس زمانے میں زبان اور تھی اب اور ہے, لیکن ابھی تک ہمارے دور میں قرآن پاک کی تفسیر ایسی نہیں لکھی گئی کہ کوئی کسی کو کہے دے اور کہے یہ پڑھ. مولوی صاحب کی تفسیر مثال دے رہے, یقیناً اس میں غلط, اس سے بڑھ کے خلافت ملکی, اس سے بڑھ کے دین کی تفہیم و تشریح, وہ تو بہت ہی خطرناک کتاب, سب پڑھا. لیکن مولانا نے جب لکھنی شروع کی تو ہندوستان کے بڑے بڑے لوگوں نے ان کو لکھا کہ یہ شخص نبوت کا دعویٰ کر کے مرے گا, یہ اس سے کم پہ نہیں مرے گا, دیکھو یہ کب مہدی. ایک بڑے بزرگ انہوں نے کہا ہے تو مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا. ایک بہت بڑے بزرگ تھے, نام کسی کا نہیں لیتا, انہوں نے کہا یہ نبوت کے دعوے سے کم مرے گا ہی نہیں. مولانا نے جواب لکھا, تو جواب اگر دل میں ایمان ہو نا تو آدمی ہل جاتا ہے. انہوں نے لکھا کسی کو کہ میں یہ ساری باتیں سنتا ہوں, جانتا ہوں کون کون کیا کہہ رہا ہے, اور آپ دیکھیں گے میں اپنا وقت آنے پہ انشاءاللہ ایمان لے کے دنیا سے چلا جاؤں گا, اور قیامت میں ان علماء کے گریبان پکڑ کے اللہ کے سامنے پیش کروں گا, اور میں کہوں گا اللہ سے کہ ان سے پوچھ میں نے کب مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور کب نبوت کا دعویٰ کیا, اور اللہ میرا انصاف ان کے ساتھ کر. خدا کا خوف ہو آدمی کو تو ہل جاتا ہے کہ کوئی شخص قیامت میں مجرم ٹھہرے اور جو مدعی ہے جس پہ الزام لگایا گیا ہے وہ پکڑ کے خدا کے سامنے کھڑا کر دے کہ اللہ اس سے پوچھ میں نے کب نبوت کا دعویٰ کیا. بڑی چیز ہے. دوسرا واقعہ کسی وجہ سے سنا رہا ہوں, نام لے کے کوئی وجہ ہے اس کی. اسلام آباد میں فجر کی نماز کے بعد درس ہوتا تھا وہاں عبداللہ صاحب کا, یہ وہاں کے جو ریگولر نمازی ہیں نا ان سے پوچھنا. وہاں نے ایک دن درس دیا, کہنے لگے ہمارے ایک بزرگ ہیں اللہ یار صاحب چکڑا لے کے, بڑے صاحب کش بڑے ولی اللہ یہ وہ, لوگوں کو بڑا اعتقاد ہوا ان سے. کہنے لگے انہوں نے ایک دن عالم کشف میں مودودی صاحب کو دیکھا اور قبر میں جوتے پڑ رہے ہیں جہنم کی آگ سے بھری ہوئی, تو انہوں نے پوچھا مولانا آپ کو کیوں جوتے پڑ رہے ہیں. انہوں نے کہا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جو میں نے توہین کی ہے اس سے. میں نے کہا تفہیم جو لکھی تھی, تو انہوں نے کہا تفہیم تو سیاسی طور پہ لکھی, اس پہ کوئی صاحب تھے جماعت اسلامی کے وہ اٹھ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا مولانا میں آپ سے ایک سیدھی سادی سی بات پوچھتا ہوں کہ کیا مرے ہوئے لوگوں کو اس طرح کہنا اور بزرگوں کے کشف کا سہارا لینا یہ جائز ہے؟ مولانا نے قرآن اٹھا لیا اور ایک آدمی آگے بڑھا, اس کا حضرت قرآن ہے رکھ دیں لڑائی ہو. یہ ایک مثال ہے ان مذہبی حلقوں. आप जितना अंदर जाएंगे उतना ही देखेंगे कि वो इस आयत से कितना दूर हैं और किस बुरी तरह अपने मुखालिफिन को उन अलकाब से नवाजते हैं कि शरीफ आदमी वो अल्फाज बोल नहीं सकता. इसीलिए ये सब तबाही फैली, शियत बर्बाद होकर रह गई अकीदत में गुलूफ की वजह से. इतनी अकीदत अपने बुजुर्गों से कि इमाम मासूम होते हैं. बरेलवियत बर्बाद होकर रह गई मोहब्बत में गुलूफ, मोहब्बत औलियाए किराम से. हम भी मानते हैं यार, कौन नहीं मानता, लेकिन ये थोड़ी है कि वली को जो चाहें खुदा कर दिखाएं. और ये देवबंदियत बर्बाद हो गई तनकीद में गुलूब की वजह से. जरा सी बात राई का पर्वत बनाओ और बात का बतंगड़ बनाओ, बेपर की उड़ाओ जो है ही नहीं सिरे से. और ताली और अब जो तबाही आई है इन पे, ये वो चीज है जिसने चिश्तिया निजामिया को बर्बाद कर दिया. चिश्ती निजामी अकाबिर बहुत बड़े, चिश्ती साबरी बिल्कुल किसी खाते शुमार में ही नहीं थे. अल्लाह का एक अपना असूल है. चिश्ती निजामी सिलसिला जो था, दोनों हजरत बाबा साहब से ही मिलते हैं, शेख फरीदुद्दीन मसूद शकरगंज में, तो लाल तजमेरी से यह सिलसिला ज्यादा फैला. चिश्त एक गांव है अफगानिस्तान अब भी है, वहां के रहने वाले चिश्ती कहलाते थे. मक्का का रहने वाला मक्की कहलाता है, मदीना मुनव्वरा का रहने वाला मदनी कहलाता है, चिश्त के रहने वाले चिश्ती कहलाए, और क्या. लेकिन अल्लाह ने कमाल दर्जे की इबादत और जौक से उन्हें नवाजा था. वो हजरात जब अल्लाह के हुक्म के तहत वहां से निकले हैं तो आलम इस्लाम में मुख्तलिफ जगहों पर जाकर उन्होंने इल्म भी हासिल किया और बैत और सिलसिले जारी. हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह यहां तशरीफ लाए हिंदुस्तान. अल्लाह जानता है कितने लोग हजरत से मुसलमान हुए होंगे, ये 90 लाख और इतने हमें नहीं मालूम. लेकिन हिंदुस्तान में एक चीज हमने बड़े गौर से देखी, ये जितने बड़े बड़े औलियाए किराम है ना, रहमतुल्लाह जिनका नाम है, इनके जहां बैठे हैं आगे चल के थोड़ा सा हिंदुओं के बड़े बड़े मंदिर आते हैं. और समझ में ये आया कि ये जो हिंदू जाते थे ना लाखों के हिसाब से अपने मंदिरों में, ये बुजुर्ग अपनी खानकाओं में बैठे रहते थे, रात को बिठा लिया, खाना खिला दिया, सेवा कर दी, खिदमत कर दी. तो इस तरह लोगों को इस्लाम से मुतआरिफ होने का मौका मिला. अल्लाह ना करे कि आप रब्वा के सालाना जलसे में जाएं, लेकिन रब्वा का जो सालाना जलसा मिर्जाइयों का होता है ना, पहले पहले इन्हीं तारीखों में खत्म नबूवत का भी जलसा होता था. तो ये कादियानी हमेशा हमारे उलमा की तकरीर में गालियां सुनते थे, उनके लड़के खड़े रहते थे, कोई आदमी हर एक को दावत देते थे कि हजूर ये हमारा भी हमारी भी बात सुन लें, उधर भी चले आए खाना खा लें. लोग गालियां देते थे आगे से, पर हराम है जो अपनी जगह से ये हिलते हो. कहते थे अच्छा आप हमारी बात तो सुन, अच्छा आए तो सही, कोई ना कोई चले ही जाता था सीधा. ये मशायख ऐसे करते थे कि अच्छा भाई खाना खा लो, रात हो गई है हमारे पास रह जाओ. ये जमाना तो नहीं था ना, उस वक्त खानकाओं में चिराग जलते थे कि भूला भटका कोई मुसाफिर कहीं जा रहा है तो इधर आ जाए कि यहां पे जिंदगी है, रोशनी है. बस इस गर्ज से खानकाओं में चिराग जलते थे. और क्या था, बिजली आई तो चिराग खत्म हो गए, और बिजली आई तो झगड़े ये शुरू हो गए कि खानकाओं में चिराग जलाने जायज है या ना जायज. विदुतियों ने कहा बिल्कुल इसके अलावा काम नहीं बनता, कब्रों पे और खानकाह में चिराग जलाओ. اور جو وہابی تھے انہوں نے کہا جو جلائے گا یہ بدعت ہے مار دیں گے ختم کر دیں گے مزار اڑا دیں گے دونوں انتہا کو پہنچ گئے حالانکہ ایک معاشرتی تبدیلی تھی کہ اب چراغوں نے نکل نہیں ہے بجلی کے بلب جو آ گئے اس معاشرتی تبدیلی تک کو گوارا نہیں کر سکتے حضرت جمیری رحمت اللہ نے کتنے مسلمان ہوئے ہوں گے لیکن حضرت رحمہ اللہ سے خاصے لوگ مسلمان انہوں نے خلافت دی سے خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو اور وہ تھے اوش کے ہم نے ان کا وطن دیکھا ہے بابر کا جہاں فرغانہ ہے نا حضرت اوش کے تھے اوشی کہیں کہیں لکھا ہوا ہوتا ہے یہ جو ریاستیں آزاد ہوئی ہیں آذربائیجان وہ اس پہ بھی ایک آگے چل سمرکند سے آگے بخارا وغیرہ وہ دلی میں ٹھہرے اور التمش کی حکومت تھی یہ صوفیا نے جو اسلام پھیلایا ہے نا یہ بات پوری نہیں ہے صوفیا نے یقیناً اسلام کی خدمت کی اور پھیلایا ہے مگر ان کی پشت پہ ایک بڑی مضبوط مسلمانوں کی حکومت قائم تھی اگر یہ سیاسی قوت پیچھے نہ ہوتی اور اتنی مضبوط حکومتیں نہ ہوتی تو برہمنی نے جینے دیتے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے مار دیتے برہمن تو کہتے تھے کہ مسلمان یا کسی سے ہاتھ لگ جائے تو ناپاک ہو جا کے غسل کرو نہ آؤ تو جینے دیتے پیچھے قانون تھا نا اور طاقت تھی اس لیے صوفیہ اس کے سائے میں کام کرتے مضبوط حکومتیں اگر دین کے حامی ہونا تو پھر علماء کو مقننہ قانون میں اور تبلیغ والوں کو تبلیغ میں اور ہر ایک کو فائدہ ہوتا ہے کیونکہ پتہ ہوتا ہے تبلیغ ہے دین کو پھیلا رہے ہیں حکومت سے کوئی سیاسی چیز تو ہے نہیں کچھ نہیں بڑا لمبا موضوع ہے ہم ہٹتے جا رہے ہیں لیکن کیا کریں آپ سے بات کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا انگریزوں کو دیکھو یہ کبھی پڑھنا خود سوچنا انگریزوں نے ہندوستان میں صرف ان علماء پر زیادتی کیا اور ظلم کیا جنہوں نے سیاست میں دخل دیا باقی گوروں نے کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا انہوں نے دیکھا ہمارے خلاف بول رہا ہے مولوی صاحب لکھ رہے ہیں حلقہ ہی کوئی نہیں پڑھنے والے ہی اتنے نہیں ہیں لکھتے جاؤ مولوی صاحب یہ ضروری ہے کہ اب ہم تمہیں گرفتار کر کے دو چار اور مصیبت احمد رضا خان صاحب نے اتنا انگریزوں کے خلاف لکھا ہے اتنا لکھا ہے فتوے کی زبان میں کہ دیوبند کے حضرات نے کم لکھا ہے فتوے جتنے وہاں پہنچے نا انگریزوں کے خلاف ادھر کم آئے فتاوی رضویہ پڑھیں 32 جلدوں میں بڑا سخت لکھا ہے وہاں فتاوی رضویہ اس میں انگریزوں کے خلاف بہت کچھ ہے لیکن وہاں احمد خان صاحب کے مطابق کون پڑھتا تھا اتنے حلقہ ہی اتنا محدود تھا گوروں نے کہا لکھتے رہو حضرت کس نے پوچھنا ہے کس نے کہنا ہے لیکن ماں کے فتاوی اب چھپے ہیں حالت دیکھو مولانا سعیدی ہیں انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے وہ بھی بریلوی مسلک کے اور مفتی ہیں بڑا اچھا کام انہوں نے کیا ایک مرتبہ ایک فتوے پہ بات کی ضرورت تھی تو فون کیا کبھی کبھی بات ہوتی تھی آج کل تو وہ بہت بیمار ہیں اللہ تعالی شفا دے انہیں بھی تو فرمانے لگے یہ کہاں آیا تو ہم نے کہا خان صاحب نے لکھا ہے اسے کہنے لگے اچھا میں دیکھتا ہوں پھر دوسرے وقت ان کا فون آیا فرمایا کہ ہاں ایسے فتوے پہ بحث تھی تو باتوں باتوں میں انہوں نے پوچھا کہ فتاوی رضویہ پڑھا ہے ان کا جی کہنے لگے میں نے تو آج تک کوئی بریلوی مولوی ایسا نہیں دیکھا جس نے پورا فتاوی رضویہ کی 32 جلدیں پڑھی मैंने कहा आपने खुद कह लिया मैंने भी सारी नहीं पढ़ी जहां काम किया है किया है कोई एक आदमी मेरी नजर में ऐसा नहीं उसे पढ़ा हो वो पढ़े तो पता चले कि जो कुछ बरेलवी हजरत करते हैं खान साहब ने खुद उसके खिलाफ लिखा हुआ कि ना करो ये चीज जायज ही नहीं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा मुबारक के मुतल्लिक कहते हैं कि उसे चूमना जायज नहीं है एक जगह लिखते हैं ये अदब के खिलाफ इतने फासले पे खड़े होकर सलाम पेश करो वगैरह वगैरह अंग्रेजों ने सिर्फ उसको छेड़ा है जो सियासत में आया जो उलमा मशाए खानकाएं सियासत में नहीं ना आई और अंग्रेजों की मुखालफत नहीं की हुकूमत की उनका हजरत काम करते रहिए बिस्मिल्लाह माशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह कभी सियासत में नहीं आए हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह जम के काम करते रहे बड़े बड़े मुफ्ती बड़े बड़े उलमा खिदमत में हाजिर होते थे काम चलता था बस ठीक है ना कभी अंग्रेज गए ना हजरत अहमदुल्लाह के उधर चुप करके काम करो अपना ये थी वो चीज हजरत थानवी रहमतुल्लाह को एक आदमी ने खत लिख दिया और उस पर लिख दिया कि अमीरुल मोमिनीन हजरत मौलाना शाह अशरफ अली थानवी हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने डाकिए से कहा इसको तो वापस ले जाओ खोला भी नहीं हजरत ने फरमाया आज अमीरुल मोमिनीन हूं और कल असीरुल काफिरीन बनाएंगे मुझे फरमाया लोगों का क्या एतबार है आज मुझे खलीफा बना रहे हैं और कल उतार रहे हैं फरमाया ये कोई तर्ज हुकूमत है एक जगह फरमाया अगर मुझे हिंदुस्तान की हुकूमत मिल जाए तो मैं 10 साल के लिए हुक्म जारी कर दूं कि सारी एक्टिविटीज सारी मसरूफियात खत्म बैठ के पढ़ो पहले इन्हें पढ़ाऊं ये है तालीम है नहीं ना इसलिए मजबूत हुकूमत किसी भी मसलक की हो काम होता है 1917 में इंकलाब आया था कम्युनिस्टों का जो तबाही और बर्बादी उन्होंने मचाई है ये अब क्यामत तक पूरी नहीं होती खानकाएं मिटा दी मशाइख को मार दिया जो कुछ उन्होंने किया अब ये क्यामत तक पूरी नहीं होती अब अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ है और जितने कुतुबखाने लूटे हैं और जितने उलमा उसमें शहीद हुए हैं अब ये पूरी होने वाली बातें ही नहीं रही और जो अब खतरा आ रहा है ना जिससे हम आंखें बंद किए बैठे हैं ये 50-100 साल में जब आएगा ना तो फिर लगता है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पूरी हो जाएगी कि आपने फरमाया था इस मुल्तान पे आग बरसेगी नाम लेके मुल्तान शहर का कहा इस पे आग बरसेगी हैं असूले काफी में यह हदीस आई अहले तशय्यो के यहां यूसर रजा गिलानी के घर से शुरू होगी आग है नहीं चलो खुदा का अजाब कभी इस मुल्क में किसी शहर पे आया तो इस पे सुई जाके अटक जाती है कि कचहरी से शुरू होगा जिस तरह कचहरी से करते थे ना जी मील की पैमाइश है? जीरो जीरो से कचहरी को मान के अंग्रेज आगे पैमाइश करते थे ना जीरो कचहरी होती है कचहरी से फिर आगे मील नापते हैं अपना कि जब भी खुदा का अजाब इस मुल्क में किसी जगह भी आया अल्लाह अपनी पनाह में रखे कचहरी से आए शुरू उधर से ही हो इसलिए कि ये जुल्म के मराकिज हजरत मईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ने खिलाफत दी थी हजरत को ख्वाजा मुख्तियारुद्दीन काफी रहमतुल्लाह अलैह पीछे अल्तमश था और अल्तमश का ये हाल था कि हजरत एक मरतबा दिल्ली छोड़ के जा रहे थे नंगे पांव भाग पड़ा और कहा दिल्ली बर्बाद करते हैं हुकूमत बर्बाद हो जाएगी आप किधर जा रहे उन्होंने खिलाफत दी थी हजरत फरीदुद्दीन मसूद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह को दिल्ली ही उनका कयाम था हजरत निकल गए थे वहां से फिर झांसी चले गए फिर 12 साल एक गांव झांसी में रहे फिर سیاحت پہ نکلے جب پاکپتن پہنچے تو یہاں کے لوگ بڑے ہی اکھڑ مزاج جاہل باپ باپ پہ لڑتے تھے تو دریا کے کنارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک جھونپڑی بنائی جگہ لے لی رہے وہاں فرمایا اب یہ زمین اچھی ہے لوگ اجڑ گنوار جاہل لڑتے ہیں بات بات پہ نہ ہمارے پاس کوئی آئے گا نہ ہم کسی کے پاس جائیں گے بس یہ زمین اچھی ہے لوگ آئیں گے ہی اللہ نے بڑی مقبولیت دی پوری زندگی 90 سال کی عمر ہوئی اور صرف 5 آدمیوں کو خلافت ملی ایک کا مزار سیالکوٹ میں ہے ابھی بھی ہے وہ جو بزرگ ہیں سیالکوٹ میں نام نہیں یاد رہا ہیں امام الحق ہیں امام الحق رحمت اللہ علیہ ایک وہ ہیں دوسرے حضرت رحمت اللہ خلیفہ تھے انہوں نے کہا حضرت اجازت دیں حج کر رہا ہوں باقی یہ خلافتیں اور پیری مریدی آپ جانیں حضرت نے اجازت دے دی پھر واپس ہی نہیں آئے پتہ نہیں کہاں چلے گئے تیسرے خلیفہ ان کے وہیں تھے داماد حضرت رحمت اللہ علیہ انتقال پہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے جو ان صاحبزادوں نے اپنے بہنوئی کے ساتھ کیا اور جو لڑائیاں ہوئی ہیں وہ ایک الگ تاریخ کا حصہ ہے ولیعز باللہ اور دو خلفاء حضرت کے ایک صابر کلیری کلیر میں جا کے رہ گئے تھے اور ایک حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ دلی میں اور صحیح معنی میں سلسلہ حضرت کا چلا تھا حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے اور بڑی برکت سے نوازا اللہ نے بہت برکت دی ہزاروں نہیں لاکھوں آدمی ان سے اور ان کے خلفاء کے ذریعے سے مسلمان ہوئے بہت بڑا سلسلہ آخر تک بہت بڑا رہا ہے فخر الدین دہلوی رحمت اللہ بڑے بڑے لوگوں نے حضرت سے رجوع کیا بہادر ظفر بادشاہ جا کے مرید ہو گئے یہ تو پھر آہستہ آہستہ 11ویں صدی میں حضرت مجدد الفسانی سرندی رحمت اللہ علیہ اٹھے ہیں ان کے مشائخ بھی وہیں سے آئے تھے افغانستان سے وغیرہ کل ہندوستان پہ چھائے ہوئے تھے یہ چشتی نظام اور نقشبندیہ سلسلہ حضرت مجدد رحمت اللہ کے اٹھا ہے اس کے باوجود نظامیوں کی بڑی قدر و قیمت ان نظامیوں میں آخری لوگ جو آئے ہیں یہ سیال کے تھے سیال گدی ہے نا بڑے لوگ تھے علم بھی تھا عمل بھی تھا تقویٰ بھی تھا حضرت فخر الدین دہلوی رحمت اللہ علیہ نے خلافت دی تھی شاہ سلیمان صاحب رحمت اللہ علیہ کو تونسا میں 60 سال جم کے انہوں نے پیری کی ہے گدی تھی بڑے مضبوط آدمی تھے ہزاروں کو ہدایت ملی اور سیال سے سب سے بڑا منبع جو پھوٹا ہے اور جہاں سے علم اور عمل اس زمانے میں پھیلا تھا یہ گولڑا شریف یہ سارے چشتی نظامی تھے لیکن جب ان کے آخری لوگوں نے 300 اور 400 خلیفے بنانے شروع کیے سٹینڈرڈ گر گئے یہ ہوتا ہے یہ عذاب ہمارے ہاں بہت ہے کہ کوالٹی کوانٹٹی بڑھا دو تعداد بڑھا دو معیار گرا دو کیونکہ اس معیار پہ کوئی پورا نہیں نا اترتا یہ اب جتنی بڑی بڑی گدیاں خلافتیں یہ بھی خلیفہ اور وہ بھی خلیفہ یہ اب دیوبندیت کو اس نے تباہ کر دیا کیونکہ آتا جاتا تو کچھ ہے نہیں اور ان میں مستقل ایسے مشائخ ہیں جو خلافتیں یہ سوچ کے دیتے ہیں کہ اس شہر میں کبھی کبھی جانا ہوتا ہے سیٹھ آدمی ہیں خلیفہ بنا دو تو چلو سیوا بھی ہوتی رہے گی گاڑی بھی مل جائے گی ہزار سہولتیں مل جاتی ہیں یہ مستقل ایک مرض ہے بہت سی چیزیں اس لیے وہ افراد کار جو تیار ہوتے تھے نا وہ نہیں وہ کام کے بندے نہیں ملتے تیار نہیں ہوتے تزکیہ سلوک اللہ کا ذکر اس کی یاد بیٹھنا اپنے نفس کو مارنا اور مشائخ نمونہ تھے سادگی کا, بالکل سادہ زندگی بسر کرتے تھے. کوئی امتیازی خصوصیت کوئی باہر سے آ جائے تو جان ہی نہیں سکتا تھا کہ پیر کون ہے اور مرید کون, بالکل سادہ لوگ, کچھ نہیں. اس لیے یہ جو چھ گناہ اللہ نے یہاں گنے ہیں نا, یا مذہبی حلقوں میں جائیں یہ ٹھیکیدار ہیں ان گناہوں, اپنے مخالفین کو جو القاب دیتے ہیں یہ تو فتنہ ہے, یہ تو مرتد ہے, یہ تو کافر ہے. ہاں جو چاہیں. ایک جگہ بہت اجتماع تھا علماء کا, کسی وجہ سے ہم بھی تھے, پرویز مشرف کی نئی نئی حکومت آئی تھی, تو متفقہ فتویٰ طے ہوا کہ مشرف منکر حدیث ہے. ہم نے کہا مشرف صاحب سے کوئی پوچھ لو جا کے, یار حدیث کا نام بھی انہوں نے سنا ہے کہ نہیں. تقریر انہوں نے کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا پڑ گیا تو صلی اللہ علیہ وسلم مشرف صحیح نہیں پڑھ سکے. تو ہم نے بہت سے دوستوں کو کہا, میں نے کہا یہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح نہیں پڑھ سکتا, اسے حدیث کی خبر ہی نہیں ہے, منکر حدیث ہونے کا یہ جو فتویٰ لگایا اس کی بنیاد, اور اس کا نام پرویز ہے. یا اللہ اس کا نام پرویز ہے تو جس مسلمان کا نام غلام احمد ہے کیا وہ قادیانی بھی ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا. سینکڑوں عرب مسلمان علماء اپنے اپنے زمانے میں یزید نام رکھتے تھے, تو کیا سارے یزیدی ہو گئے؟ اور ہر شیعہ جو حسین اپنا نام رکھتا ہے کیا حسین ہو گیا رضی اللہ عنہ؟ ایسے بے پروا. اس لیے اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, کوئی قوم کوئی جماعت دوسری جماعت مردوں کو مردوں پہ نہیں ہنسنا چاہیے. اسا یکونوا خیرا منھم, ممکن ہے جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو نا یہ زیادہ اچھے ہوں. ولا نساء من نساء, اور عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. اسا یکن خیرا منھن, اور ممکن ہے جن عورتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ زیادہ اچھی ہوں بنسبت ان کے جو مذاق اڑا رہے ہیں. یہ مذاق اڑانا دوسروں کا, خاکے بنانا, تشہیر کرنا, معائب کی جستجو کر کے تانے دینا, یہ پہلا گناہ ہے جس کو کہتا ہے خدا کے نہ کرو. ولا تلمزوا انفسکم, اور تانے بھی نہ. لمزا آنکھوں سے اشارے کرنا, کرتے ہیں یا اس کے پیچھے پڑ جاؤ, سمجھاؤ اسے, مارو اسے, آنکھوں سے اشارے ہوتے ہیں. اور جو بہت چالاک ہوتے ہیں نا زبان سے نہیں بولتے, آنکھوں سے اشارے, تاکہ کل کچھ ہو بھی جائے تو کہ عدالت میں جس سے پوچھے میں نے کہا تھا, میں نے تو نہیں کہا تھا, میں نے اسے یہ اشارہ کیا تھا, اس نے جا کے قتل کر دیا, میں نے تو نہیں کہا. ایسے ایسے بد وقت ملیں گے کہ شناختی کارڈ پہ سائن اور کوئی اور معاہدہ ہوا ہے تو اس پہ اور, تاکہ مکرنے میں سہولت ہو. یہ سارے تجربے ہیں زندگی کے, حیران ہوتا ہوں. اور تجربہ جو عقل سکھاتا ہے نا انسان کو, جو عقل تجربے سے آتی ہے بڑی پکی ہوتی ہے. تجربے سے جو عقل آتی ہے نا یہ بہت پختہ ہوتی ہے, کیونکہ انسان کا جان مال لگا ہوا ہوتا ہے نا, تو اتنی جلدی پھر دھوکہ نہیں کھاتا. شناختی کارڈ پہ دستخط اور اس پہ اور, رجسٹریاں زمین کی ہوتی ہیں وہ دستخط اور یہاں دستخط اور اگلے بھی بعض بڑے بڑے چالاک ہوتے ہیں, کہتے ہیں نکالیں شناختی کارڈ, اس کا سائن ملا ہو بھی, یہ کیا یا الگ الگ, کیونکہ تجربے سے گزر چکے ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. ایسے ایسے بدبخت دیکھے کہ نکاح نامے پہ سائن اور اصل اور, تاکہ وقتی طور پہ نکاح کیا ہے پھر جائیں گے جی یہ تو میرے سائن ہی نہیں. ایسے بھی دیکھے, شناختی کارڈ دیکھا, نام وام لکھا, ایسے رکھا ہوا ہے, جب دستخط کیے تو پوچھا ہم نے کہ یہ کیا اور یہ کیا, اور نہیں جی ایسے ہی ہو گیا. ہم نے کہا یہ کرو بھائی, نہیں یہ نہیں کرنے. ہم نے بھی اٹھا کے کاٹ لیا, ہم نے کہا نہیں ہو سکتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ کل کئی قانونی چیز آ جائے تو نکاح پڑھانے والا بھی پھنسے لیکن ہم نہ پھنسے. طلاق دے دو ہم کہیے ہم نے نکاح ہی نہیں کیا ہے تو سائن ہی میرے نہیں ہے, مجھے تو جالی ہے, میرے سائن دیکھیں گے. یہ حال ہے ہماری دھوکہ بازیوں کا, اور معاشرہ اوپر سے نیچے تک مبتلا ہے, اور پھر ان پہ اللہ کی رحمت آئے. کیسے آئے؟ اللہ کہتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ, اسی لیے قرآن دوسری جگہ کہتا ہے يَعْلَمُ خَائِنَةُ الْأَعْيُنِ. لوگو اللہ آنکھ کی خیانت جانتا ہے, آنکھ جو کچھ کرتی ہے اللہ جانتا ہے. وَمَا تُخْفِ الصُّدُورِ, اور جو سینوں میں چھپا ہوا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے. آنکھ کا کیوں ذکر اللہ نے کیا؟ اس لیے کہ اللہ جانتا ہے اس آنکھ کے ذریعے کیا کیا کام ہوتے ہیں. تو آنکھوں سے اشارے کرنا کسی کی عزت, کسی کی آبرو. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, اور لوگوں کے ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو. برے نام رکھ دینا مذہب میں, لوگوں پہ الزام لگانا, یہ ایک الگ چیز ہے. ادیب اور شاعر ان کو دیکھو ایک دوسرے کے خاکے لکھتے رہتے ہیں, کیا کیا نام تجویز کرتے ہیں, ہنسی آتی. ادیب اور شاعر یہ ایک دوسرے کے لیے کیا کیا نام تجویز کرتے ہیں. علامہ اقبال کے زمانے میں اتنا بڑا آدمی تھا اور لاہور میں نام کیا پڑ گیا جو شاعر کچھ نہیں کر سکتے تھے نا, پنجابی کے لوری بالا, بالا لوری یہ کہتے تھے علامہ کو اپنے زمانے میں, بالا سیالکوٹی یہ لقب لکھے ہیں علامہ کے متعلق. مر گئے وہ بھی پہنچ گئے جس کے ہاں حساب ہونا ہے, اور علامہ بھی پہنچ گئے. اب وہاں جو کچھ ہو رہا ہوگا اللہ ہی جانے. دل کی بھڑاس نکال لی, ٹھنڈی کر لی, اخبار میں چھپوا لیا, بالا لاہوری, بالا سیالکوٹی, بس ختم, ٹھنڈے ہو گئے. اب اللہ کے ہاں ہمیشہ کے لیے جو اپنے لیے عذاب مقرر کروا لیا نا, اس سے کون جان چھڑائے گا؟ یہ ہیں اصل گناہ. اللہ اسی لیے فرماتے ہیں کہ تین کام نہ کرنا, نہ کسی کا مذاق اڑانا, نہ کسی کو تانا دینا, نہ کسی کا برا نام رکھنا. یہ ہے قرآن, یہ اصل تعلیم ہے. اسی لیے پھر میں بار بار اس پہ زور دے رہا ہوں, یہ طے کرو کہ زندگی بھر ہم نے یہ کام نہیں کرنا. ہم نے ایسے اساتذہ اور مشائخ دیکھے, اللہ کی شان ہے, دس دس سال ان کی مجلسوں میں جاتے رہے. حرام ہے جو کبھی غیبت کا ایک لفظ سنا. اب سوچتے ہیں کہ یا اللہ یہ کس مٹی سے بنے ہوئے تھے, دس دس سال جاتے رہے کبھی کسی کا تذکرہ ہی نہیں. وہ اپنے تذکرے, اپنے مشائخ کے, اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں, علم کی باتیں, حسب ضرورت, ہنسی مذاق, محبت کی باتیں, بڑے سے بڑے ان کے مخالفین جو انہیں کافر کہتے تھے ان کا بھی ذکر نہیں, نہ خیر نہ شر, بات ہی نہیں کرتے تھے. امام محمد خان شیرانی یہاں آتے ہیں نا, ان سے بہت سے علمی اختلافات ہیں. نظریاتی کونسل کے چیئرمین, آپ کبھی ان سے ملنے چلے جائیں, ملتے رہتے ہیں, ہر ایک سے ملتے ہیں. کوئی آج تک 15 سال 20 سال ہو گئے ہمیں ان کے ساتھ تعلق میں, آج تک میں نے ان کے منہ سے ایک لفظ غیبت کا نہیں سنا. میں نے کبھی نہیں سنا وہاں نے غیبت کی. پی ٹی آئی والوں نے ملتان کے جو ہاشمی صاحب ہیں انہیں صدر تجویز کیا. تو گاڑی میں جا رہے تھے تو میں نے کہا حضرت یہ پی ٹی آئی والوں نے ایسے شخص کو صدر تجویز کر دیا جو بیچارے مفلوج ہیں, جن کو جسمانی عارضہ لاحق ہے. تو مجھ سے فرمانے لگے یہ عطر جو ہے نا آپ کا, یہ بڑا اچھا ہے, بڑی خوشبو ہے اس, یہ میں لگا لوں؟ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی. میں نے کہا دیکھو اس انسان کی احتیاط, کہ سیاسی طور پہ جو بات بالکل درست ہے, سیاست پہ تو بات ہوتی ہے, نہیں بولے. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اب ان کو لوگ کافر کہیں شیعہ کہیں ایران کا ایجنٹ کہیں کچھ کہیں شاید ہی نے قیامت میں غیبت کا حساب دینا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے میں نے جب سے سنا ہے کہ غیبت حرام ہے اس کے بعد سے آج تک کبھی نہیں کی لہذا قیامت میں مجھے اس باب میں کچھ نہیں پوچھے گا میں نے حساب نہیں دینا ان لوگوں کی چیزیں کیوں نہ چلیں اور اللہ تعالیٰ ان کی تعلیمات کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب اب تک امت میں چل رہی ہے یہ سب ان گناہوں سے بچے ہوئے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ شراب کیوں حرام ہے اس لیے کہ اللہ نے حرام قرار دی اگر اللہ تعالیٰ حرام نہ قرار دیتا شراب کو تو پھر کیوں حرام تھی پھر جائز تھی وہی اللہ وہی جبریل اور وہی عربی زبان اور وہی قرآن اور وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم شراب حرام ہو گئی وہی اللہ وہی قرآن وہی جبریل وہی عربی زبان وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر وہی وحی آتی ہے کہ غیبت نہ کرو یہ کیوں نہ حرام ہوئی کیا آخر تبدیلی ہے بنیادی طور اللہ فرماتے ہیں کہ بیس الاسم الفسوق بعد الایمان ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام ہی برا ہے یعنی ایک آدمی کو یہ سمجھانے کی غرض سے ہے استغفر اللہ کوئی کہتا ہے کتا ہے تو مومن کا نام کتا رکھ دینا کتنی بری بات مومن آدمی ہے جتنا بھی گناہگار ہے دوسرا کہتا ہے یہ خنزیر ہے سور ہے کتنی بری بات اللہ کہتا ہے مومن کا نام کتے اور سور کی بجائے اگر کوئی کہے فاسق نام ہے اس کا گناہگار شخص سب یوں ہی بلایا کریں کتنی بری بات اللہ بتاتا ہے کہ اگر ایمان ہے نا تو اللہ اس کی قدر کرتا ہے بیس الاسم الفسوق بعد الایمان ایمان لانے کے بعد کسی کا نام رکھنا گناہ یہ بہت ہی بری بات ہے اور من لم یتب اور جو شخص جس نے اب بھی توبہ نہیں کرتا فاولئک هم الظالمون یہ ظالم ہے اب بھی توبہ نہیں کرتا یعنی جو پہلے گزر گیا وہ تو ہو گیا لوگوں توبہ کرو کہ آئندہ کسی کا مذاق نہیں اڑانا کسی کی غیبت نہیں کرنی کسی کا برا نام نہیں رکھنا اس لیے جو اپنے بچوں کے بھی برے نام رکھ دیتے ہیں نا اسی لیے منع کیا جاتا ہے کہ بچوں تک کے برے نام نہیں رکھنے بہت سی مثالیں ہیں اس بچوں کے برے نام کھٹمل کہتے ہیں نا آل تشیعوں کو ہے کوئی انسانیت ہے کوئی بات کرنے کا طریقہ اس لیے کہ ذہنی سطح اپنی اتنی بلند نہیں ہے ذہنی سطح بس اتنی ہی ہے تو جب وہ اتنی ہے تو اس سے ایسے ہی کارنامے سامنے آئیں گے سوچ اتنی بلند نہیں نا وہ ذہنی سطح تو تعلیم بلند کرتی ہے تعلیم سکھاتی ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا تعلیم سکھاتی ہے کہ کسی سے کس طرح بات کرنی ہے اور کون سا لفظ کہنا ہے اور کون سا لفظ نہیں کہنا اس لیے جتنا شعور انسان کا پختہ ہوتا چلا جاتا ہے اتنی ہی اس کی گفتگو محتاط ہوتی چلی جاتی ہے بولنا ایک فن ہے پورا اس لیے برے نام رکھنا لوگوں کے مخالفین ہیں آپ کے آل تشیع ہم 100 بار ان کے متعلق بات کرتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ نہیں ان کا عقیدہ ہے وہ یہاں غلط یہ غلط یہ غلط یہ کیا طریقہ ہے کھٹمل لا حول ولا قوت الا باللہ جس سے قریب آنا ہے وہ بھی نہ آئے جس سے سننا ہے وہ بھی نہ سنے یہ ہیں بنیادی غلطیاں اور شخصیت کی کمزوریاں اس پہ توجہ نہیں جاتی اس پہ خوب توجہ جاتی ہے कि कौन आदमी क्या कर रहा है और हमसाया क्या कर रहा है और इसका खोज लगाओ और इसका खोज लगाओ अल्लाह फरमाते हैं मन लम यतुब और जो अब भी तौबा नहीं करेगा ना फौलाइकुम ज़ालिमून ये ज़ालिम है ज़ुल्म करता है मुआशरे खानदानों को तोड़ता है अब घर से शुरू करें अल्लाह कहते हैं मजाक ना उड़ाओ ना औरतें दूसरे का मजाक उड़ाएं ना ताने दो और ना ही बुरे नाम रखो जिस घर में देखो ना फसाद पड़ा हुआ जरा इस आयत पे गौर करके देखना कि यहां है क्या बुनियादी तौर पर यही होता है कि इसका नाम ये रख दिया इसके बच्चे को ये कह दिया इसने ये कर लिया इसने ये कर लिया और मजाक उड़ाना नतीजा उसका ये निकलता है कि कौम की सलाहियतें बर्बाद हो जाती हैं अच्छा खासा आदमी बेटा मंझा हुआ दुनिया की तरक्की का काम कर सकता था और सास और बहू की लड़ाई सुनता है और कहता है यार मैं तो तंग आ गया हूं जिंदगी से क्या काम करूं क्या लिखूं वो लड़ाई सुन के जाता है ऑफिस तो काम नहीं कर सकता ऑफिस से वापस देर से आता है कि बकबक मैं सुनू ही ना घर जाऊं और फिर जो देर से आता है ना वो वक्त फिर कहीं और गुजारता है और आहिस्ता आहिस्ता पटड़ी से उतर जाता है इसलिए पिछली सदी तक भी आबादी कम थी ना तो उसका नतीजा ये निकला कि लोग 10-10 कनाल के घर बनाते थे 20-20 कनाल के घर बनाते थे सदर की कोठियां अब तक बाज ऐसी हैं पिंडी सदर में बाज कोठियां ऐसी हैं कि बड़े बड़े घर अलग कमरे पांच बेटे हुए तो पांच कनाल जमीन अलग अलग कर दी बड़े अच्छे मां बाप शादी के बाद अलग कर दे कि बेटे बस हफ्ता दो हफ्ते रह लिए खुशी की बात है अब अलग हो जाइए ये आबादियां जब से बढ़ गई हैं ना मुसलमानों की पाकिस्तान जब बना था तो कितने 2-2.5 करोड़ थे 2.5 करोड़ थे अब 18 करोड़ 20 करोड़ हो गए जमीन तो उतनी है ना अब एक घर में पांच भाइयों ने रहना है फिर नतीजा यही निकलेगा इसीलिए फतावा आलमगीरी को पढ़ो अब ये उल्टी बात कहने लगा हूं ना पढ़ते नहीं है ना पढ़े फतावा आलमगीरी में आलमगीरी कब लिखी गई 1680-90-70 ऐसे गई क्योंकि 1707 में औरंगजेब रहमतुल्लाह की इंतकाल हो गया तो 1690 में लिखी गई होगी 80 में कभी उसी जमाने में ना 1690 फर्ज कर लो तो 1790 1800 और 1900 300 साल से ज्यादा इस किताब हो गए उस वक्त के उलमा ने लिखा कि हमारे जमाने में कोशिश करनी चाहिए कि औलाद ज्यादा ना हो क्योंकि मुआशरा इतना खराब हो गया है कि औलाद की तरबियत मुश्किल ये फतवा लिखा 325 साल पहले 325 साल पहले क्या ऐसी चीज थी गांव में शराब बना करती थी ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रियां तो नहीं लगी हुई थी ना और इंपोर्टेड भी नहीं होती थी 325 साल और 1400 साल पहले की भी बात बताऊं सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने जब कहत पढ़ा तो फरमाया कैद के साल पता तो नहीं है ना कितना कैद चलेगा फरमाया हम हाथ नहीं काटेंगे हद जारी नहीं करेंगे हाथ काटने की क्योंकि कैद पड़ गया है और फरमाया मैं पाबंदी लगाता हूं कि जब तक ये कैद है निकाह नहीं होगा हमारे मुल्क में कहां कोई निकाह करेगा ना चोर का हाथ कटेगा सुनन कुबरा में इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह इस रिवायत को लाए सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु जानते थे कि अगर निकाह की मैं इजाजत दे दूं तो फर्द की खुराक पूरी नहीं हो रही इज्तिमा की खुराक कहां से पूरी होगी शादी में 10-15-20-50-100 आदमी जमा हो जाएगा उनकी खुराक कहां से पूरी होगी और अगर बच्चे पैदा होना शुरू हो गए कहत का तो पता नहीं कि कितना वर्षा चले अगर बच्चे आ गए तो गवर्नमेंट उनके लिए वजीफा कहां से लाएगी दूध कहां से दिया जाएगा سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پابندی لگائی تھی کہ نکاح نہیں ہوگا. یہ تھی وجہ. اس لیے بچے اتنے جتنوں کی تربیت کی جا سکے بس. ہاں یہ صحیح کہا آپ نے. یہ اس وقت ہے جب ویلفیئر اسٹیٹ ہو. سیکیورٹی اسٹیٹ میں تو نہیں ہو سکتا ویلفیئر اسٹیٹ. لیکن یہ بتانا تو چاہیے نا جی, تاکہ لوگ ہوش کریں کہ دس بچے ہیں اور دس کے دس ان پڑھ, اور دو بچے ہیں اور دو بچے ماشاءاللہ ٹاپ کے پڑھے. اور مشکل یہ ہے کہ جہاں غربت ہے وہاں آبادی بڑھتی چلی جا رہی, اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں اب آہستہ آہستہ ٹرینڈ ہو گیا ہے دو بچے تین بچے بس ٹھیک. اور جہاں غربت ہے نا وہ غریب آدمی بیچارہ کیا کرے. وہاں اب بھی اس دن خان صاحب آئے تھے اسی رمضان میں تو بڑی خوشی سے ملے, کہنے لگے ہم افغانستان کا ہے فلاں علاقے کا. ان کا اچھا تو یہاں کیسے آئے. کہنے لگے یہاں میں اب کاروبار شروع کیا ہے ٹرک چلاتا ہوں. تو یہ جو یہاں کے مقامی آبادی ہے یہ ہمارے بڑے مخالف ہو گئے ہیں, تو دس ٹرک ڈالیں. اور میرے والد جو ہیں وہ بہت امیر ہیں تو ہر ایک کو الگ کر دیتے ہیں. تو مولوی صاحب ہم 35 بہن بھائی ہیں. وہاں ابراہیم صاحب چلے گئے نہیں تو وہ ساتھ بیٹھے ہوئے. میں نے کہا 35, کہتا ہے 15 بھائی ہیں 20 بہنیں ہیں. میں نے کہا مائیں کتنی, ایک ہی ماں ہے, ایک ہی ماں ہے. میں نے کہا علی صاحب نے دوسری شادی نہیں کی. کہتا ہے وہ ماں بڑی سخت ہے کبھی نہیں دیتی, کہتی ہے اولاد تو پھر ہے نا اب کیا کرو گے. کہتا ہے افغانستان سے ہم ہجرت کر آئے ہیں یا مانسیرا میں, تو میرا باپ کو بھی ہنستا ہے ہم سب کی آگے اولادیں ہیں, دیگیں پکاتا ہے جب سب جمع ہوتے ہیں. اور باپ پہ ہنستا ہے, کہتا ہے مانسیرے میں کسی سے پوچھو نا کہ تمہارا باپ کون ہے تو میرا ہی نام لے. رمضان میں ابھی ایسے ایسے لطیفے ہیں اللہ کی شان, یہ سارے چن چن کے میرے پاس بھیجے مجھے ہی ایسے لطیفے والے. ابراہیم صاحب بڑی دیر ہنستے رہے بھی ہنستے رہے, اس بیچارے نے نماز پڑھی. تو اس لیے اولاد وہ جس کی تربیت کی جا سکے. اللہ فرماتے ہیں اگر تم یہ کردوتوں سے باز نہ آئے نا جو فاؤلائک ہم الظالمون, یہ ظالم ہے تین گنا. پھر کہتا ہے اللہ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا, یہ تین گنا ایسے تھے جو صاف نظر آتے ہیں اب یہ چھپے ہوئے ہیں. چوتھا گنا فرمایا آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, ایمان والو بچو بہت زیادہ گمان کرنے سے. ان بعض الظن اسم, کیونکہ بعض گمان جو ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں. بسا اوقات اچھا گمان رکھنا فرض ہوتا ہے واجب ہوتا ہے, اللہ کے ساتھ ہمیشہ اچھا گمان رکھنا واجب ہے ضروری ہے. اللہ کے ساتھ بدگمانی جائز نہیں کہ پتہ نہیں اللہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا, پتہ نہیں اللہ کے کیا ہے, یہ جائز نہیں. اللہ کے ساتھ ہمیشہ اچھا گمان رکھنا, اللہ پر یقین رکھنا یہ فرض کے درجے میں ہے. اس لیے اللہ کے ساتھ تعلق قائم رہتا ہے جب تک کہ انسان کا گمان اچھا رہتا ہے. اور عام مسلمانوں میں سے ہر ایک کے متعلق اچھا گمان رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس سے عائشہ رضی اللہ عنہ کے قصے میں کہا ہے کہ لو لا سمعتموه جب تم نے یہ تم لوگوں نے یہ تہمت سنی تھی سارے صحابہ رضی اللہ عنہ کو ڈانٹ پڑی اللہ نے کہا جب تم نے یہ تہمت سنی تھی تو تم نے کیوں نہیں یہ کہا کہ پاک تو اللہ ہی کی ذات ہے لیکن یہ بہتان ہے جنہوں نے تہمت لگائی ہے کیوں نہیں شار گواہ لائے اس کا مطلب ہے کہ کسی کو اچھا سمجھنا اس کے لیے دلیل کی بھی ضرورت نہیں برا سمجھنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے کوئی آدمی برا نہیں ہے جب تک دلیل قائم نہ ہو جائے اس کی برائی پہ اور دلیل قائم ہو جانے کے باوجود اس کی برائی کو بیان کرنا اس وقت ضروری ہے جب ضرورت پیش آئے ضرورت نہ پیش آئے مت بولو محلے میں فرض کر لیں شراب خانہ کھل گیا آدمی کو پتا ہے اب یہ دلیل قائم ہو گئی اس آدمی کے برا ہونے پہ اب ضرورت پیش آتی ہے وہ کہتا ہے پورا محلہ خراب ہوگا بچے خراب ہوں گے اب جا کر شکایت کرے پولیس کو بتائے اگر فرض کر لیجئے ایک آدمی اپنی ذات کی حد تک محدود ہے پیتا ہے جو کچھ بھی کرتا ہے اس بنا پر اس سے بدگمانی جائز نہیں جب تک دلیل قائم نہ ہو اور دلیل قائم ہو بھی جائے تو شکایت جائز نہیں ہے کہ جا کے تھانے میں رپورٹ درج کرو ہمارے ہاں ایسے بھی لوگ ہیں جو صرف کسی کا چہرہ دیکھ کے بدگمانی قائم کر لیتے ہیں کہ یار اس کے چہرے کو دیکھو اس کو دیکھا ہے ایسے لگتا ہے اسے شراب پیتا ہو اس کو دیکھ کے نا ایسے احساس ہوتا ہے اسے حرام کھاتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ اسے حرام پہ خدا سزا نہ دے یا نہ دے تمہیں اس بات پر ضرور سزا دے گا کہ بغیر دلیل کے تم اس نے اس آدمی کی عزت کو چوراہے میں نیلام کر دی یہ تو جب آتا ہے اس کو دیکھ کے مجھے فلاں جانور کا احساس ہوتا ہے اس کی شکل ایسی اس سے بہتر تھا تم اندھے ہو جاتے اور تمہیں کچھ نہ دکھائی دیتا اس لیے اللہ بار بار سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو اجتنبوا کثیرا من الظن بچو لوگوں سے بدگمانی سے اس بدگمانی سے ہی آگے چیزیں چلتی ہیں بدگمانی ہی ہوتی ہے کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم اور بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں بہت چیزیں ایسی ہیں جو گناہ پہ مشتمل ہوتی ہیں وہ بنیاد پڑ جاتی ہے یہاں سے گناہوں کی اور اس میں ایک بہت بڑا نقصان اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان سے بدگمانی ہے آدمی اکھڑ جاتا ہے اللہ سے کہ نیک بندوں سے بدگمانی اچھا خاصا تبلیغ میں لگا ہوا تھا چلو دین کو کوئی تو کام کر رہا تھا نا اب ان سے بدگمانی شروع ہو گئی وہاں سے اکھڑا اب اللہ ہی حافظ ہے کہ دین کے کس اور ستون کے ساتھ جا کر وہ چمٹے گا شیخ تھے بدتی ہیں کچھ ہے کہیں لگا ہوا تو ہے نا یار کوئی کام اللہ اللہ کر رہا ہے اب اس کو بدگمان کرنا اس کے شیخ سے کہ نہیں وہ تو ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے وہ جب اس سے ٹوٹے گا تو تم سے بھی نہیں جڑے گا حتیٰ کہ دین سے ہی نہیں جڑے گا وہ کہے گا یار مولوی سارے ایسے ہی ہوتے ہیں یہ دیندار لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں اس لیے یہ ہم لوگوں کے جو دین کا دعوے رکھتے ہیں نا بڑے سمجھنے کی بات ہے کہ ہم لوگ جب کسی آدمی کو دین کے کسی مرکز سے توڑ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ بھی عقل ہونی چاہیے کہ جوڑنا کام بتانا کیا جب ہم توڑ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ذرا خدا کا خوف نہیں ہوتا کہ اس شخص اور خاندان پورے بچوں کی زندگی سے میں اب دین کو نکال رہا ہوں اور اتنی احمقانہ یہ حرکت کرتا ہے محلے کے امام صاحب اور جی یہ تو یہ ہے یہ ہیں یہ ہیں توڑ دیا نمازیوں کو ٹھنڈے ہو گئے چین آ گیا جماعت چھٹ گئی لوگوں کی تھوڑے عرصے بعد نماز ہی ختم ہو جائے گی یہی ہوتا ہے فتنے ایسے پھیلتے ہیں. یا تو نیا امام مقرر کرو, نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے, اس کو کہیں جوڑو. یہ دین کو کمزور کر دینے والی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارکہ ان چیزوں پہ بڑی رہتی. مدینہ منورہ سے نکلیں, مکہ فتح کرنا ہے, ایک آدمی بھیڑے چرا رہا ہے, جانور چرا رہا ہے, اس نے جب فوج کو دیکھا, اتنے 10,000 آدمی کہاں اس بیچارے نے دیکھے تھے, اس نے کہا سبا تو میں بے دین ہوا, میں بددین ہوا, میں نے اپنا دین چھوڑ دیا. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ بڑے اور اسامہ نے کہا اچھا اب پہلے تو تم ہمارے خلاف لڑتے رہے اور اب تمہیں دین یاد آیا, انہوں نے مارا اور قتل کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے, کسی نے اطلاع کر دی کہ اللہ کے رسول یہ چیز پیش آئی ہے. بعض روایات میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور بھاگ پڑے ملتزم بیت اللہ کی طرف. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اوپر جو چادر اوڑھتے ہیں یہ بھی رہ گئی, کھینچتے کھینچتے ساتھ چلے گئے اور جا کے دونوں ہاتھ بیت اللہ پہ رکھے اور فرمایا اللہم انی بری مما سنیا, اللہ یہ جو کچھ انہوں نے کیا نا اللہ میں بیزار ہوں اس سے, اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس کام سے. اسامہ رضی اللہ عنہ آئے اور بڑے بڑے شرمندہ, کہا اللہ کے رسول وہ میں نے اسے مارا ہے اور وہ اوپر اوپر سے کلمہ پڑھ رہا تھا, دل سے نہیں پڑھ رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ شکست قلبو, تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ دل سے پڑھ رہا ہے کہ زبان سے پڑھ رہا ہے. اسامہ اگر قیامت میں اللہ کے سامنے وہ اپنا کلمہ لے آیا تو تم کیا اس کا جواب دو گے, تم کیا مقابلہ کرو گے؟ اگر اللہ کے ہاں کلمہ لے آیا تو تم کلمے کے مقابلے میں کیا کرو؟ اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لبدت, تو میں نے سوچا کاش میں آج مسلمان ہوا ہوتا, زندگی کے پچھلے گناہ دھل گئے. اتنے حساس تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو لوگ آ رہے ہیں دین کی طرف کسی بھی ذریعے سے, یار آنے دو, آ جائیں, دین کو کچھ سمجھ لیں, پڑھ لیں, بہت سی چیزیں خود ہی انہیں پتا چل جاتی, لیکن ہم جڑ کاٹتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ولا تجسسوا, اور ٹو میں مت لگے رہو, ٹو میں لگے رہنا. ٹو میں لگے رہنے کا مطلب کیا؟ کہ پیچھے پڑے رہنا کہ کسی طرح یہ جو اس کا عیب ہے چھپا ہوا ہے اس کی پردہ دری کی جائے. ہر آدمی میں عیب ہوتے ہیں, انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوا کرتا, اور نبی سے جو خطا ہوتی ہے اس کے اپنے درجے کی ہوتی ہے. اس لیے کبھی کسی کے عیوب کی تلاش میں نہ پڑے. کوئی بات عیب کی اتفاق سے نظر آ گئی تو ختم ہو گئی, اس میں نہ پڑے کہ اچھا یہ عیب ہے اس میں ذرا دیکھو تو کرتا کیا. اچھا پیتا پلاتا ہے, ٹھیک ہے, کون سے دوست ہوتے ہیں, محفل کہاں ہوتی ہے, یہ کلب کون سا ہے, کوئی تصویر بن سکتی ہے اس کی, کوئی ذرا سی مووی. یہ میڈیا والے یہ اپنے آپ کو جہنم میں پہنچانے کے لیے 6 گناہ ہی کافی, ان کی خبریں چلتی ہی اس پہ ہیں کہ سکینڈل ہونا چاہیے, سکینڈل کسی نہ کسی طرح سامنے آنا چاہیے, اور ایک سے ایک بے پر کی اڑائیں گے. وجہ اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہیں, قبر یاد نہیں, موت یاد نہیں, اس لیے ذرا کوئی بات ہوئی نکلی ہونٹوں چڑی کوٹھوں. اللہ فرماتے ہیں ولا تجسسوا, کسی کے عیب کے پیچھے نہ پڑو. ایک چیز اتفاقاً نظر آ گئی, حکم ہے پردہ رکھو, چھوڑ دو, چپ رہو. نہیں نظر آئی کیوں اس کے عیوب کے پیچھے پڑتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے نا, اس کا تماشا دیکھنا بڑی عبرت کی باتیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیب کی جستجو میں رہتا ہے कि उसे रुस्वा करे तो लोगों ये जस्तुजू में जो रहता है ना अल्लाह इसे जलील और रुस्वा कर देता है चाहे ये सात घरों के अंदर छुप के बैठ जाए ये फरमाया बड़ी रुस्वाइयां हमने देखी हैं ऐसी बहुत रुस्वाइयां देखी इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह अलैह इमाम थे इतने बड़े आदमी थे तिजारत में नुकसान हो गया माल सही तरह बिक नहीं सका जिनके पैसे देने थे वो काजी के पास से लगे मुकदमा हो गया कोर्ट में कि जी इब्ने सिरीन ने हमारे साथ तिजारत किया इतने पैसे देने थे इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह का मार्केट मंदी पड़ गई मैं पैसों से इंकारी तो नहीं हूं लेकिन ये कभी नहीं है काजी ने फैसला दे दिया जेल जेल चले गए खैर लोगों ने पैसे दिए जो ताजिर बरादरी की पैसे देके निकलवा लाए तो इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह ने कहा मैं सोचता रहा कि मैंने कौन सा ऐसा काम किया है कि जेल पहुंच गया और फिर फरमाते थे एक गरीब आदमी का मजाक उड़ाया था मैंने और उसे कहा था कि कल्लाश टुकड़ों का मोहताज तो ये मुझे सजा मिली कि मेरे माल में बरकत उठ गई और जेल पहुंच गई एक गरीब का मजाक उड़ाने की सजा मुझे मिली है फरमाते थे मेरे साथ ये हुआ इसलिए क्या खूब सौदा नकद है इस हाथ दे उस हाथ ले ये है दुनिया आदमी मजाक उड़ाता है चाह कुन राचा दरपेश जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है खुद उसमें गिर जाता है खुदा कुरान में कहता है ये झूठ तो नहीं हो सकता माज अल्लाह अल्लाह कहता है वला यहीक मकरु सय्यु इल्ला बिअहले और लोगों जो दूसरे को खराब करने के लिए तदबीर करेगा बिल आकर खुद अपनी तदबीर का शिकार होके खुद ही जलील हो वला यहीक मकरु सय्यु इल्ला बिअहले बुरी तदबीरें उधर ही लौट जाती हैं जहां से शुरू होती हैं ये जुल्म इसका हाफजा बहुत जबरदस्त है ये जुल्म जो है ना इसके हाफजे के क्या कहें ये जिस घर से शुरू होता है ना फिर के वहीं आ जाता है वहीं आ जाता है जो जुल्म करता है वो अपनी आंखों से देख लेता है जब मजलूम होता है चीखता है तो इसे भूल जाता है कि किसी वक्त में मैंने किसी की इज्जत कैसे खराब की थी अल्लाह फरमाते हैं वला तजस्सुसू तजस्सुस ना करो वला यक्तब बाज़ुकुम बाज़ा और एक दूसरे की गীবत भी ना करना ये छठा गुनाह है अयुहिब्बु अहदुकुम मिन याकुल लहम अखीहि मैतन फकरहतुमू क्या तुम में से किसी को पसंद है कि उसके भाई की लाश पड़ी हुई हो और उसे नोच नोच के खा रहा है लाश से इसलिए तशबीदी के लाश अपना दिफा नहीं ना कर सकती मुर्दा आदमी बेचारा अपने आप का क्या दिफा करे बिल्कुल इसी तरह जब गीबत करता है तो गीबत वाला भी तो अपना दिफा नहीं ना कर सकता मरे हुओं की गीबत करना वो और अजाब है उस जहान में पहुंचेगा तो फिर इल्जाम और फिर अल्लाह क्या होगा इन छह गुनाहों के बाद अल्लाह ने फरमाया वत्तकुल्ला डरो अल्लाह से इन अल्लाह तव्वाबुर रहीम अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की है तौबा करो मैं तौबा को कबूल करने वाला हूं रहमत की दुआ मांगो मैं रहम करने वाला हूं लेकिन इन छह गुनाहों में ना पड़ बस जो आदमी इन छह गुनाहों से अपने आप को महफूज रखता है ना उसकी जिंदगी खुद भी बड़ी शानदार होती किसी खोज में पड़ना ही नहीं किसी के करैक्टर पे डिस्कशन करनी ही नहीं अपनी जात में जीना है खोज लगानी है तो सिर्फ इतनी सी कि सुना है भाई फलां माजूर हो गए खाने पीने का मसला है घर के खराजात का बच्चों की फीस का अच्छा यार मिलजुल के कुछ करो ताकि उनसे ये बोझ उतर जाए बस इतनी खोज है और क्या खोज तकलीफ आ गई है अच्छा जलजला आ गया खुदा ना खास्ता सैलाब में जमीन आ गई कुछ करना चाहिए मिल गई ये खोज है बस और कुछ नहीं गीबत करनी है नहीं صرف اصل صورتحال بیان کر دینی ہے بغیر اس کی توہین کی نیت کے کسی کے سامنے کہ جی یہ صورتحال ہے آپ بتائیں رشتہ کر لیں یا نہ کریں یہ صورتحال ہے آپ بتائیں ایسے ساتھ تعلقات رکھنے چاہیے یا نہیں رکھنے چاہیے یہ صورتحال ہے مکان بیچ رہے ہیں اور میں خرید لوں نہ خرید یہی چیزیں خیر کی ہاں بتائے ایسا عیب جو سوسائٹی کو افیکٹ کرے اس کے ذمن میں آتا ہی نہیں امام کو بتانا چاہیے پھر قدرت ہو تو تبدیل کر دینا چاہیے بالکل کر سکتے اصولی بات ہے جی جس میں پبلک کا نقصان ہوتا ہے نا وہ غیبت نہیں ہوتی وہ تو حکایت کرنی ہے بتانا ہے کہ یہ آدمی ایسا ہے یہ سیاستدان ایسا ہے آدمی بتاتا ہے کہ لوگوں اس کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ کچھ نہیں لوگوں کو بتانا چاہیے مسجد والوں کو بھی یہ بات تبدیل کریں امام صاحب کو سمجھائیں کمیٹی یہ بھی تو ایک فتنہ ہے آدمی تلا کر دے جی بس چپ ہو جی ہاں تو کمیٹی کو بتا دینا جی کہ امام صاحب اس قابل نہیں ہے کہ امامت کرائیں اب کمیٹی اگر تبدیل نہیں کرتی تو گناہ ہو نہ پڑے نہ پڑے اگر ایسی کوئی بات ہے بے شک نہ پڑے لیکن اگر اختیار نہیں ہے تو بس بتا دیا بات پہنچی بالکل ٹھیک یا ایھا الناس انا خلقناکم اب جڑ پہ آ گئے کہ یہ معائب پیدا کیسے ہوتے ہیں السلام علیکم جی اللہ کا یا ایہ الناس اب جڑ پہ آگئے اللہ تعالیٰ کہ یہ خرابیاں پیدا کیوں ہوتی ہیں اور خرابی پیدا ہوتی ہے جب دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے اللہ فرماتے ہیں تم طبقاتی نظام قائم کر کے دوسروں کو کم تر سمجھ کے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہو اور حال یہ ہے کہ انسانوں تمام کے تمام انا خلقناکم من ذکر و انثا ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت تم سب کا باپ ایک ہے تم سب کی ماں ایک ہے وجعلناکم شعوبا و قبائل اور ہم نے مختلف قومیں اور خاندان بنائے ہیں لتعارفوا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان پاؤ یہ مختلف خاندان جو تشکیل دیے گئے ہیں اس لیے نہیں ہے کہ ایک دوسرے پر فخر کرو اور نسل پرستی اور قوم پرستی اور یہ چیزیں سامنے آئیں اللہ کہتا ہے کہ بات صرف اتنی سی ہے کہ امتیازی پہلو اور فخر کا پہلو کیا ہے وہ نہ نسل پرستی ہے نہ رنگوں پہ بات ہے اور نہ کسی بڑے چھوٹے کی اولاد ہے وہ صرف ایک چیز ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم بے شک تمہیں سے جو شخص جتنا پرہیزگار ہے وہ اتنا ہی عزت کے قابل بنیاد تقویٰ دے دی کبر بنیاد بنتی ہے کیوں دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے تو ہی تو مذاق اڑاتا ہے کیوں غیبت کرتا ہے کیوں لوگوں کے نجی کاموں میں انٹرسٹ دلچسپی ذلیل کرنا اس لیے کہ اللہ نے ایک کو عہدہ دے دیا دوسرے کو عہدہ نہیں ملا عہدہ مل جاتا تو یہ بھی وہی کرتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سب ایک مرد اور عورت کی اولاد ہو آدم علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج میں اس بات کو اور واضح کر دیا اور آپ نے کہا کلکم بنو آدم, تم سب آدم کے بیٹے ہو, آدم من تراب, اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے. آدمی کبھی غور کرے تو ہر زبان میں یہ محاورہ مل جائے گا, کسی کو ذلیل کرنا ہونا تو کہتے ہیں تمہیں مٹی میں ملا دوں. تو جو مٹی جس میں کسی کو ڈال دیا جائے تو ذلیل ہو جائے, اس ذلیل مٹی سے سب کو پیدا کیا, پیدا ہی ذلیل چیز سے. اس لیے اللہ تعالی نے صاف کہا کہ کبر اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں. اپنے آپ کو بہتر سمجھنا کس بنیاد پہ؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اور تم میں سب سے پرہیزگار وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی. اس لیے ہواؤں میں اڑتے پھرتے عوام کو ذلیل کرنا, لوگوں کو ذلیل کرنا, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کسی کا پولیس کچہری میں کام پڑ جائے, اور اس سے بھی 100 گنا بدتر کسی انٹیلیجنس ایجنسی میں کام پڑ جائے, تو وہ تو ذلیل کرنا فرض سمجھتے ہیں. ایسی ایسی جھوٹی رپورٹس لکھ کے بھیجیں گے کہ پتہ ہی نہیں اس چیز کا, کچھ ہے ہی نہیں, سرے سے کوئی بات ہی نہیں. ایسی کہانی گھڑ کے بھیجیں گے کہ حکمران وقت بھی پھر دوسری ایجنسی سے رجوع کرتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے, پھر تیسری سے, پھر چوتھی سے, اور کچھ پتہ نہیں چلتا کہ سچ کیا ہے. چھوٹے ایسے نچاتے ہیں ایجنسیز کی رپورٹ, کسی بھی جس آدمی کو چاہیں چڑھا دیں, جس آدمی کو چاہیں اتار دیں. پتہ نہیں بات کہنی چاہیے یا نہیں, اگر غلط ہے تو اللہ معاف کرے. بے نظیر کی جب حکومت آئی نا, پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنی نا, یہ جتنے دینی حلقے تھے, جماعت اسلامی کیا اور جمعیت علماء کیا اور فلانے کیا اور یہ کیا, ہر کوئی اس کے کردار پہ انگلی اٹھاتا, دعوے کرتے پہ ہو جی بے نظیر کی کیسٹس موجود ہیں, ویڈیوز موجود ہیں. بے نظیر آکسفورڈ میں تھی, صدر تھی نا اسٹوڈینٹس یونین کی, تو یہ ہر ایک کو کہتی تھی کہ ون کس ون ووٹ. ایک بہت بڑے ڈاکٹر شاہ صاحب کے حلقے کے آدمی تھے, انہوں نے مجھے یہ بات سنائی. میں نے کہا آپ ثابت اس کو کر دیں کہ کہیں انہوں نے یہ کہا ہے. میں ٹکٹ دینے کو تیار ہوں, لندن چلتے ہیں, ان کے ساتھ کے پڑے ہوئے لوگ ہیں, کوئی ایک آدمی دنیا میں گواہی دے کے بے نظیر نے کہا. میں نے کہا لے آئیے. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا آپ نے دعویٰ جو کیا, اور ایسے تو بچے بچے گلی محلے میں پھرتے تھے جو سیاسی مخالفت کی بنا پہ کہتے تھے کہ اس کا کردار ایسا, اور ویڈیو بن گئی, اور یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا. مر گئے سارے, پہنچ گئے جہاں پہنچنا ہے, بے نظیر بھی چلی گئی. اس پہ جتنے لوگوں نے یہ کردار کی تہمتیں لگائی تھی نا, بھگتیں گے اللہ کے یہاں جا کے. سیاست میں مخالفت کرو یار, سیاسی طور پہ خراب ہے اس کے, یہ غلط ہے, یہ غلط, یہ فیصلہ غلط. آپ کریٹیسائز کریں سیاست کی سطح پہ رہ کے جو مرضی بات, لیکن اس کے ذاتی کردار کو اتنا گھناؤنا بنانا اور تھوکنا اور اس کی تصویریں رکھ کے بڑے بڑے مولویوں کو دیکھا جوتے مارتے تھے, کہ اللہ یہ کیا تہذیب ہے, یہ اسلام سکھاتا ہے؟ یہ اسلام اور دین ہے, اللہ اس سے بچائے, اللہ محفوظ ہے, خدا حفاظت. یہ دین سکھاتا ہے. جنہوں نے بے نظیر کا دور دیکھا ہے سب یہ جانتے, ایسے ہوتا تھا. ایسی ایسی گناؤنی کہانیاں بنا کر بتا دیتے کہ یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا, اور کوئی ایک گواہ نہیں. اللہ کہتا ہے کہ دیکھو تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو, اور ہم نے جو تمہیں قبائل میں تفریق کی, تقسیم کی, خاندانوں میں بانٹا, ہر ایک کا نام الگ ہو گیا, کوئی پٹھان ہے, کوئی پنجابی ہے, کوئی جسوئی ہے, کوئی جٹ ہے, کوئی کوئی قوم, کوئی کوئی قوم. یہ اس لیے کہ تمہارے امتیازات برقرار رہیں, تم ایک دوسرے کو پہچان پاؤ, کیونکہ ہر خاندان کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں.
पठान कराची में जो शादियां कर रहे हैं हिंदुस्तानी लड़कियों से, अब हिंदुस्तानी लड़की जो कुछ घर आके पकाती है, बिघारे हुए बैंगन और तली हुई भिंडी, वो खान साहब कहते हैं ये क्या है, ये मेरी समझ में नहीं आता। वो बिल्कुल फुलका चपाती जिसके दो पर्त हो जाए वो पका के लाती है, वो कहता है तमीरी रोटी लाओ मोटी सी। अब ये तहजीब का फर्क है, ये नया नया जब लखनऊ फतह हुआ तो लखनऊ की तारीख भी पढ़नी चाहिए। अब्दुल नदीम शरद ने भी लिखी है, बहुत
लोगों ने लिखी है। तो पठान लड़का था, उसने लखनऊ में एक लड़की से शादी कर ली, वो धान पान इतनी दुबली पतली कहां तक बर्दाश्त करती बेचारी, खान साहब को आखिर मर गई चंद दिन बाद। उन्होंने अफगानिस्तान आके शादी की, अब वो चंद दिन जो गुजारे तो वो देखते थे खान साहब कि पानी ला रही है, नीचे उसकी प्लेट रखी हुई है, ऊपर पे सरपोश रखा हुआ है, ऐसे पेश किया जा रहा है, खाना खाया जा रहा है बड़ी नजाकत के साथ, कपड़े धुले हुए लटके हुए हैं। बड़ा मुतासिर हुआ, उसने कहा यार सही नौकरानी मिली है। जब अफगानिस्तान में गया तो बीबी से कहता था नाज बिकुन, मेरे साथ नाज अंदाज से पेश आया करो। उसने कहा वो क्या होता है, क्या नाज बिकुन नाज क्या? उसने कहा नाज क्या होता है, उसने कहा इस तरह खाना इस तरह। एक आध दिन उसने प्रैक्टिस की, अगले दिन जब खान साहब ने कहा ना पानी और खाना आने पे कि ये क्या नाच दिखो, उसे जूती उतार ली, उसका खैर में नाच दी उसका। ये तहजीबों का फर्क होता है, कुदरती चीज। बहुत से लोग जमीन पे बैठ के खाना खाते हैं, उनकी तहजीब और सृष्ट में शामिल है जमीन पे बैठ गया, जैसे हम लोग। बहुत से लोग हैं जो कुर्सी में इसके बगैर खा नहीं सकते, ये उनकी तहजीब में शामिल है। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं ये तहजीबें हैं, ये चीजें हैं, एक दूसरे की पहचान है। लेकिन याद रखो असल में इज्जत जो है ना वो इन चीजों में नहीं है, असल में इज्जत अल्लाह के खौफ के साथ मुंसलिक है। इन अकरमकुम इंदल्लाह अत्काकुम, और अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत पाने वाला वो शख्स है जो मुत्तकी है, परहेजगार। परहेजगार कौन होता है, मुत्तकी कौन होता है? मुत्तकी वो होता है कि जो डरता रहता है कि अगर ये काम किया तो इसके बाद हराम तक पहुंच जाऊंगा, ना करे, मुत्तकी आदमी। कहता है सिगरेट तंबाकू अगरचे जायज है लेकिन मेरी उम्र ऐसी है कि आज सिगरेट पीता हूं कल मुमकिन है चर्स पीने लगूं, सिगरेट से भी बचाता है अपने आप को, कहता है नहीं पीना चाहिए, गलत बात, ये उसका तकवा है। सारे हिंदुस्तान बड़े सगीर गांव में सब हुक्का कशी करते थे, चिलम पीते थे, ये तहजीब थी पूरी। बड़ी बूढ़ी औरतें चिलम पीती थी, घर में चिलम की नड़ी इतनी लंबी रखी हुई होती थी उससे मार भी पड़ती थी, ये एक तहजीब है ना। औरतें घरों में हुक्के पीती थी, अब भी पीती हैं बहुत सी जगह। एक इससे इज्तनाब करती है और कहती है ना मेरे बच्चे भी इसके आदि हो जाएंगे, ये उसका तकवा है, नेकी है, परहेजगारी है, अपनी आइंदा नस्ल को बचाती, बेहतरीन से बेहतरीन कपड़ा पहन सकता है। इस कौम के तायुशात देखो, अल्लाह की पनाह है, इस मर्तबा कपड़े किसी वजह से खरीदने गए तो 28,000 का सूट देखा। हे हमने तो तौबा की, पहली मर्तबा जिंदगी में 28,000 रुपए का सूट मर्दाना देखा, पाशा कंपनी है कोई कराची में इससे बनाया था। तौबा की कि या अल्लाह जिस मुआशरे में गरीबों को रात कंबल ओढ़ने को मयस्सर नहीं, तुम दिसंबर जनवरी में जाओ ना स्टेशन पे और दिसंबर जनवरी में जाओ 6th रोड पे और इधर तो बसाओकात इस्लामाबाद में ये जो बस स्टैंड बने हुए हैं ना यहां लोग सोए हुए होते हैं, रात के आखिरी हिस्से में कभी जाओ इंसानों को देखो सिमट के सोया हुआ होता है बेचारा सर्दी से कांप रहा होता है जहां एक तरफ ये हाल हो और दूसरी तरफ 28,000 रुपए के मर्दाना सूट जोड़े बिक रहे हो इस पे खुदा का अज़ाब नहीं आएगा तो क्या होगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी बस्ती में अगर एक आदमी भूखा सो गया तो अल्लाह कहता है 40 दिन के लिए इस शहर की सिक्योरिटी मेरे जिम्मे ना रही अल्लाह अपनी हिफाजत उठा लेता ये कुछ नहीं है खुदा का अज़ाब आ जाए अल्लाह की पनाह अल्लाह की पनाह गरीब बच्चियां सर में चांदी के तार आ जाते हैं है क्या 20,000 में 30,000 में शादी कर देगी पैसे नहीं ये सरे बाजार जो इस्मतें और इज्जतें बिकती हैं ना हर जगह कोई ख्वाहिश नहीं होती मजबूरियां भी होती ये सब कुछ इस मुआशरे में हो रहा है और कोई हम नहीं समझते कि अल्लाह को क्या जवाब देंगे अल्लाह कहता है इन अकरमकुम इंदल्लाह अत्काकुम एक औरत ये मर्द 28,000 का जोड़ा उसके लिए कोई मसला ही नहीं है पहन सकता है कोई मसला नहीं पहनता कहता है यार ये 28,000 में ना 10 जोड़े बन जाएंगे मैं भी पहनूंगा मेरी फैमिली मेरे बच्चे मोहल्ले वाले दोस्त 10 आदमी पहन लेंगे मैं नहीं पहनता ये उसका तकवा है ये परहेजगारी है असल मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह और ये बड़े लोग थे मियां असगर हुसैन साहब रहमतुल्लाह देवबंद में एक बुजुर्ग थे पढ़ाते थे दारुल उलूम में मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह भी उस्ताद थे मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह ने लिखा है कि मोहल्ले का एक एक घर आहिस्ता आहिस्ता पुख्ता होता चला गया चंद घर रह गए जो कच्चे थे मुफ्ती साहब के बेटे बड़े हुए पढ़ाने लगे पैसा आ गया हर साल बरसात के मौसम से पहले क्लास में एक मर्तबा कह देते थे कि बच्चों आज मेरी मदद करना छत पे मिट्टी डालनी है तो हम तालिबे इल्म बड़े खुश होते थे उस्ताद की खिदमत करके हम इंतजार करते थे कि किस दिन मुफ्ती साहब कहेंगे जाएंगे तो जिस दिन मुफ्ती साहब फरमाते थे करीब एक टीला था उससे मिट्टी खोदते बाल्टियों में डालते आके उनके घर पे छत लिपाई होती तो एक मरतबा लिपाई हो रही थी तो मैंने कहा असगर हुसैन साहब रहमतुल्लाह के हजरत अब माशाल्लाह आपके पास भी पैसे आ गए बच्चे भी आपके कमाने लगे और अल्लाह ने इतना कुछ दिया है कि मेरा ख्याल है आप घर बना सकते हैं तो इसे पक्का घर बना लीजिए आइंदा से लिपाई और मिट्टी डालने से भी जान छूट जाए और उम्र भी आपकी ज्यादा हो गई तो फरमाया मुफ्ती साहब कहते तो ठीक हो अल्लाह ने इतनी गुंजाइश भी दी है घर भी बना सकता हूं लेकिन सुबह जब निकलता हूं ना और इन कच्चे घरों पर नजर पड़ती है तो शर्म आती है पक्का घर बना लूंगा तो ये हसरत की नजरों से मुझे देखेंगे बड़ी शर्म आती है कि जब तक मोहल्ले के लोग पक्के घर ना बनाए मैं कैसे बनाऊं ये तकवा इतने मुत्तकी आदमी थे ये लोग हजारों मिसालें हैं इस तकवा की देवबंद के शेखुल हदीस हजरत हुसैन अहमद साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह हजरत रहमतुल्लाह के क्या कहने अल्लाह का कुर्ब 18-20 साल मदीना मुनव्वरा में पढ़ाना और ऐसी हस्ती कहां रोज रोज पैदा होती कैद पड़ गया बारिश नहीं हुई लोग भागे और दारुल उलूम आए और कहा मौली साहब नमाज इस्तिस्का पढ़ाओ बारिश नहीं हो रही किसी तरह मी बरसे फसलें उगे जानवर मर रहे हैं घास नहीं रहा खाने को नहीं रहा दारुलूम वालों ने हजरत से कहा कि हजरत आप मेहरबानी फरमाएं 3 दिन इस्तिस्का की नमाज पढ़ा दें حضرت رحمت اللہ نے پڑھا دی. لوگوں کا خیال یہ ہے اور کئی مرتبہ ہوتا بھی ہے کہ استسقاء کی نماز ایک بار بھی پڑھ لی جائے تو بارش شروع ہو جاتی ہے. کئی مرتبہ ہوتا ہے. ان دنوں تقسیم کا مسئلہ بڑے زور و شور سے تھا, پاکستان بنے نہ بنے, دیوبند میں خود دو حلقے ہو گئے, پاکستان بننا چاہیے. حضرت مدنی رحمت اللہ کہتے ہیں ہندوستان نہیں تقسیم ہونا چاہیے, نہیں بننا چاہیے. دونوں طرف مخالفت بھی زوروں پہ. تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے آ کے استسقاء کی نماز پڑھائی, نہیں بارش ہوئی. میاں اصغر حسین صاحب رحمت اللہ بھی پڑھتے تھے. دوسرے دن حضرت نے پھر آ کے نماز پڑھائی, پھر بارش کی. تیسرے دن کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا, حضرت رحمت اللہ علیہ آئے اور میاں اصغر حسین صاحب رحمت اللہ نے کہا حضرت اجازت دیں تو آج میں نماز پڑھا دوں. وہ جو کبھی فرض نماز نہیں لوگوں کو پڑھائی, کبھی نہیں نماز پڑھاتے تھے, کہتے تھے بوجھ ہوتا ہے, اپنی نماز نہ ہوئی لوگوں کی نہ ہوئی تو اللہ کو کیا جواب دوں گا. حیران رہ گئے لوگ کہ میاں صاحب آج نماز پڑھانے لگے. حضرت احمد اللہ بڑی خوشی سے فرمایا کہ ضرور آپ نماز پڑھائی, پڑھا دی نماز. جب گھر آئے, دارالعلوم آئے بلکہ, تو کچھ اساتذہ نے کہا کہ حضرت آپ کو زندگی میں کبھی نماز پڑھاتے دیکھا نہیں, یہ کیا خاص بات تھی کہ کل آپ نے خود فرمائش کر کے نماز پڑھائی. تو انہوں نے کہا دیکھو حضرت مدنی رحمہ اللہ یہ اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں اور ان کی پاکیزگی, علمیت, تقویٰ کوئی شبہ نہیں ہے. سیاسی مخالفت ہے نا, سیاست میں سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں. ایک نظریے کا کوئی حامی کوئی مخالف. حضرت رحمت اللہ ایک دن نماز پڑھائی, بارش دوسرے دن نہیں ہوئی. میں نے سوچا کہ آج اگر حضرت نے نماز پڑھا دی اور بارش نہ ہوئی تو لوگ جاہل بے وقوف حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی توہین کریں گے اور حضرت کی توہین سے اپنی نیکیاں برباد کریں گے, ایمان ضائع کریں گے. تو میں نے سوچا میں نماز پڑھا دیتا ہوں, میں گالیاں سن لوں گا, میں برا بھلا جو بھی مجھے کہتا رہے کوئی حرج نہیں, حضرت پہ حرف نہ. یہ تقویٰ ہے, یہ بڑائی ہے, اس کو اللہ کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک بڑا آدمی وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے. ان اللہ علیم خبیر, اللہ کو علم ہے کہ تم میں کون کتنا متقی. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ فلا تزکو انفسکم, کبھی اپنے آپ کو نہ کہنا کہ میں پاک ہوں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ ما منکم, تم میں سے کوئی ایک شخص عائشہ رضی اللہ عنہ کے معاملے میں قیامت تک پاک نہیں ہو سکتا تھا, ولیکن اللہ کی ذات ہے جو پاک کرتی. اس لیے یہ جو مذہبی رہنما بڑے بڑے ٹھیکیدار, میں ایسا, میں نے یہ کیا, میں ایسا, میں فلان, میں پالیسیز چینج, کچھ نہیں یار, مت کہو میں, مت کہو. اللہ کہتا ہے بل اللہ یزکی من یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کر. اللہ کہتا ہے مت کہو میں پاک ہوں, یہ مت کہو گناہوں سے پاک. ماں روم نے مثنوی میں کیا کیا اچھی بات کہی ہے, من نہ کردم خلق تاسو دیکھنا, ہم نے لوگوں تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہماری سلطنت بادشاہت میں کوئی نفع تھی, بلکہ تابر بندگان جو دیکھنا, اس لیے پیدا کیا ہے کہ تمہیں دکھائیں شہنشاہ کیا ہوتا ہے, بادشاہ کیا ہوتا ہے, اس کی صفات کیا ہوتی ہیں. من نہ کردم پاک تسبیح شان را, یہ جو تم سبحان اللہ اللہ پاک ہے پڑھتے رہتے ہو نا, اس سے میں پاک نہیں ہوتا. تم اپنے ہی گناہوں کو دھو کے اپنے آپ کو ہی پاک کر رہے ہوتے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے آدمی اگر نیک متقی ہے نا تو کچھ اپنے ہی آپ کو فائدہ پہنچائے, دوسرے کا کیا. خبیر, خبر رکھتا ہے کہ کہاں پر کیا ہو رہا ہے. علیم اور خبیر دونوں الفاظ لے آئے, مکمل طور پہ یاد دہانی کرانے کو سمجھانے کو کہ علم اور خبر اس کی کامل ہے. قالت العراب آمنا, گواد لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آمنا, ہم ایمان لائے ہیں. یہ کون گوار ہیں؟ وہی ان الذین ینادونک من وراء الحجرات, جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں حجروں کے سامنے باہر آ کے آوازیں دینا شروع کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آؤ, باہر آؤ, جلدی کرو, تم جانتے نہیں ہو. جس کی تعریف ہم کر دیں رب اس کو مان جائیں, جس کی مذمت کر دیں رب اس کو گرا دیں. اتنے ترکھے, اتنے تیز کہ چند منٹ انتظار گوارا نہیں. جیسے دوسرا کوئی ان کا نوکر ہے, جو ہی آئے فوراً آنا چاہیے, فوراً ملنا چاہیے. یہ کیا بات ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہو, گھر تشریف فرمائے, یقیناً کسی کام میں کچھ بھی نہیں, آرام بھی کر رہے ہوں تو آرام بھی تو انہی کا حق ہے. اور اوپر سے اپنے ایمان کی دھونس بھی دیتے ہیں کہ ہم نے ایمان قبول کیا ہے. بڑی مہربانی صاحب, بہت مہربانی, نماز کے لیے تشریف لائیں, ایمان قبول کیا ہے. فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ دوسرے عرب جتنے تھے انہوں نے لڑائیاں دیکھی, اسلام کی قوت دیکھی, یہ چیزیں دیکھی اور مسلمان ہو گئے. اور یہاں چونکہ کسی نے کچھ کہا ہی نہیں, نہ لڑائی ہوئی نہ کچھ اور ہوا, اور اسلام کی ابھرتی ہوئی سیاسی قوت کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے. کلم تو منو, اللہ نے پہلا جواب ٹکا کے دیا. اللہ نے کہا کلم تو منو, آپ انہیں جواب دیجئے اور آپ کہیے بالکل کوئی ایمان تم نہیں لائے. ولیکن قولو اسلم, نہ یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا, یہ مت کہو کہ ایمان آیا, ایمان لائے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, یہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا, ابھی تو تم مومن ہوئے ہی نہیں. جو سٹینڈرڈ کرائٹیریا اللہ کو مطلوب ہے ایمان کا, وہ آگے آ رہا ہے. اللہ کہتا ہے ابھی تو تم اس درجے پہ پہنچے ہی نہیں, یہ کہو کہ اسلام لائے ہیں, یہ نہ کہو کہ ایمان لائے. یہ ہے فرق ایمان اور اسلام میں. اس لیے شیعہ کہتے ہیں مومن ہے. شیعہ بھائیوں سے بات کرو نا, لیتے شیعہ سے کہ مومن بھائی ہے, اور ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. وہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں, ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. فرق کیا ہے؟ ایمان نام ہے اس عقیدے کا جو انسان کا اور اللہ کا تعلق ہے, عقیدے کا. ایمان میں اعمال داخل نہیں ہے. ایک آدمی اللہ تعالی کی ذات و صفات, رسالت, آخرت, تقدیر وغیرہ وغیرہ مانتا ہے, مومن ہے. ساری زندگی نماز نہیں پڑھی, ساری زندگی حج نہیں کیا, صدقہ نہیں کیا, خیرات کا کچھ نہیں, مومن ہے. اس لیے کہ وہ کہتا ہے, زبان سے اقرار کرتا ہے کہ میں ان چیزوں کو مانتا ہوں. اب اس کے دل میں کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے اس کے دل میں دیکھنا ہے مجھے, اور میں جانتا ہوں اس کے دل میں کیا. تو ایمان اندر کی چیز ہے, ہم اور آپ نہیں جان سکتے, زبان پہ اعتبار کرنا پڑتا. اسلام ظاہر چیز ہے, نماز پڑھنا, روزے رکھنا, زکات دینا, حج وغیرہ وغیرہ, جتنی چیزیں, یہ ظاہر کی چیز ہیں. ظاہر میں جو آدمی اسلام کے احکامات پہ عمل کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ اسلام ہے, مسلمان. مومن تو ہم کسی کو کہہ نہیں سکتے, کیا پتا اس کے دل میں کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو منافق آتے تھے وہ اسلام کا اقرار ہی تو کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ ہم مانتے ہیں. عبداللہ ابن ابی جس کے کفر پہ قرآن گواہی دیتا ہے, یہ ظاہر میں مسلمان ہی تو تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نماز ہی تو پڑھتا تھا, مسلمان ہی ہے نا ظاہر میں. اب حقیقت میں کون مومن ہے اس کی کھوج کون لگا سکتا ہے سوائے اللہ کے؟ کوئی نہیں جانتا کہ اس کے دل میں کیا. اس لیے ہم کہتے ہیں ایمان اندر سے شروع ہوتا ہے, باہر آ کے ختم ہو جاتا ہے. اقرار اسلام ظاہر سے شروع ہوتا ہے, نماز, روزہ. اندر جا کر ختم ہو جاتا ہے, یعنی اندر جا کے دل کو صحیح کرتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں ہم مسلمان کہیں گے, یہ نہیں کہتے کہ فلاں مومن ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اس کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ کوئی پوچھتا ہے تم مومن ہو یا نہیں, اگر تمہارا عقیدہ درست ہے تو کہو کہ انا مومن حقن, میں مومن ہوں. یہ مت کہو انشاءاللہ, اگر اللہ نے چاہے, کہ اگر تمہیں شک کوئی ہے. اور ایک آدمی تم سے پوچھتا ہے کہ کیا تم مومن ہو یعنی بخشے جاؤ گے, تو کہو انشاءاللہ مومن ہوں, اللہ نے چاہا تو بخشا جاؤ. یہ ساری بحثوں کے خلاصے ہیں. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ قصہ پیش آیا تھا. سعد رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کر رہے تھے, تو ان کا ایک دوست تھا غریب تھا, تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے پیش کیا اور کہا اللہ کے رسول اسے بھی کچھ دے دیں. واللہ انی لا اراہ مؤمنا, اللہ کی قسم یہ مومن ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم او مسلما یا سعد, یا سعد بات یہ ہے کہ یہ مسلمان ہے. چپ رہے, مال تقسیم. پھر تھوڑی دیر بعد سعد واللہ انی لا اراہ, اللہ کی قسم یہ مومن ہے. آپ نے کہا او مسلما یا سعد, یا سعد یہ مسلمان ہے. تیسری مرتبہ پھر انہوں نے کہا اللہ کی قسم مومن. آپ نے کہا او مسلما یا سعد, یا سعد یوں کہو کہ مسلمان ہے. مراد یہ تھی کہ ایمان اور عقیدہ دل سے تعلق رکھتا ہے, کوئی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ. ہم ظاہر میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو کہو کہ یہ مسلمان ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں کبھی کبھی کسی شخص کو پیسے نہیں بھی دیا کرتا, اور اس لیے روک لیتا ہوں کہ اگر میں اسے پیسے دے دوں تو سیدھا جا کے جہنم کی آگ میں گرے. پیسہ خدا کی نافرمانی میں بھی تو لے آتا ہے نا. عیاشی پیسے کے بل بوتے پہ ہوتی ہے نا, نہ پیسے ہوں نہ عیاشی ہوں, خواب دیکھتا رہے. اور جب پیسہ آ جائے تو پھر وہ گناہ جس کا تصور بھی نہیں کبھی کیا تھا وہ بھی ہو جاتا ہے, معاذ اللہ. اسی اللہ فرماتے ہیں کہ تم اسلام کا احسان نہ کرو. قالت العرب آمنا, جو گنوار ہیں وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل لم تؤمنوا, ان سے کہیے تم کوئی ایمان ابھی تک نہیں لائے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا, ایمان نے تو ابھی صرف دستک دی ہے, ایمان نے بھی صرف دروازہ کٹکھٹایا ہے, ایمان نے صرف تمہیں بتایا ہے کہ میں ہوں, میرا وجود ہے. یہ تو جب تم قربانیاں دو گے اور جب اپنا مال خرچ کرو گے, ایمان کا معیار آگے چل کے اللہ نے. وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اگر تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا, تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے ذرہ برابر کوئی چیز کم نہیں کرے. اللہ تمہارے اعمال کا صلہ تمہیں دے گا. یہ جو احسان گنتے ہو نا کہ بہت بڑا احسان کیا ہے, یہ نہ کرو. اس لیے قرآن میں سکھاتا ہے کہ نیکی کے بارے میں انسان کی روش یہ ہونی چاہیے کہ کوئی نیکی کر لے اللہ کا شکر ادا کرے, گنے نہیں, احسان نہ جتلائے کہ میں نے یہ نیکی کر لی. گناہ ہو جائے توبہ کر لے, لوگوں میں تشہیر نہ کرتا پھرے کہ میں نے یہ گناہ کا کام کیا, چپ رہے, اللہ سے معافی مانگ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول گناہ کا کفارہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو گناہ لوگوں کے سامنے کیا ہے اتنی بڑی نیکی لوگوں کے سامنے کرو. حکمت یہ ہے کہ خود بھی دھل جائے گا, لوگ کہیں گے یار یہ کرتوت کیے تھے آج دیکھو کتنا نیک ہو گیا. معاشرے میں بھی آخر ایک بات ہوتی ہے آدمی رائے کی. آپ نے فرمایا چھپ کے گناہ کیا ہے, چھپ کے نیکی کر لو, اور چھپی ہوئی نیکیاں چھپے ہوئے گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں, اور ظاہری نیکیاں ظاہری گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. اللہ بھی اسی بات کو کہتا ہے کہ اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور میری, تمہارے اس نام کے ایمان کے ساتھ بھی جو نیکی کے کام ہیں لا یلدکم من اعمالکم من لا یلدکم من اعمالکم شیئا اللہ تمہارے اعمال کی جزا میں کوئی کمی نہیں کرے گا اللہ کی ذات میں بڑی غیرت ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت نازل ہوئی نا کہ اگر کوئی ایسا کیس تم دیکھو تو چار گواہ لاؤ تو حضرت سعد رضی اللہ نے سوال کیا ان کا اللہ کے رسول کوئی آدمی اگر اپنی بیوی کو اس حال میں دیکھے تو کیا وہ باہر چار گواہ لینے چلا جائے گا وہ کیا کرے سعد رضی اللہ عنہ کا خیال یہ تھا کہ آپ فرمائیں گے مار دے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی تو سعد رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول اگر اپنی بیوی اس حال میں دیکھے تو کیا کرے آپ نے سمجھایا آپ نے کہا سعد جتنی تم میں غیرت ہے نا میں تم سے زیادہ غیور ہوں اور ہم دونوں سے زیادہ اللہ کو غیرت اللہ کو بڑی غیرت آتی ہے جب اس کا بندہ یہ فحاشی کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالی اپنی غیرت اس کی جو ہے اس کو چیلنج کرتا ہے یہ بندہ سعد رضی اللہ عنہ کو اطمینان نہیں ہوا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا پھر اللہ نے آیات نازل کی اگر گھر میں یہ بات ہو جائے تو ایسے ایسے قسماں قسمی اور فرمایا سعد اللہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے اللہ کو اتنی غیرت ہے ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ آپ ایک ذرہ برابر نیکی کر دینا خدا احسان لیتے ہی نہیں ہے نیکی کا صلہ دیتا ہے نیکی کا اجر دیتا ہے کہتا ہے یہ نیکی کی ہے یہ اس کا صلہ ہے یہ نیکی کی ہے ہم قدردان ہیں تم نے بڑا اچھا کام کیا ہے لو ہم تمہیں انعام دیتے اسی لیے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سمجھایا ان کا میرے بیٹے نیکی تمہاری اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہے نا اور رائی کا دانہ اس زمین پورے سطح عرض پہ کہیں رکھ دیا جائے آسمانوں میں کسی پہاڑ پہ رائی کا دانہ رکھا ہو مثلا اس مسجد میں کہیں رائی کا دانہ رکھ دے کوئی دوسرے سے کہ یار رائی کا دانہ پوری مسجد میں پڑا ڈھونڈ لاؤ تو پھر ڈھونڈتا رہے مہینہ قسمت ہی ہے اگر مل جائے انہوں نے کہا میرے بیٹے اس پوری کائنات میں رائی کے دانے کے برابر نیکی بھی اگر کہیں پڑی ہوئی ہے نا یا تب اللہ اللہ کے قیامت میں وہ بھی لائے گا اور تمہیں اس کا ثواب دے گا اللہ میں بڑی غیرت اللہ کہتا ہے ہم تمہارے اعمال کو بالکل ختم نہیں کریں اس لیے جو علماء کام کرتے ہیں نا لوگوں کی تربیت کا تعلیم کا مسائل کا یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اللہ تعالی تو غائب ہے نا ہمیں نظر تو نہیں آتا ایسی سمجھنے کی خاطر ایک بات ہے کہ جیسے کوئی آدمی امریکہ لندن چلا گیا وہاں رہ رہا ہے نوکری نہیں ملی محلے میں اس کا دوست کہتا ہے بھابھی خرچہ نہیں نہ آیا آپ پر پریشان نہ ہو یہ لیں پیسے کر لیں گے حساب یہ لیں مہینہ دو مہینے ہو جاتا ہے زندگی میں دوست کہتے ہیں کہ آپ بہن پریشان نہ ہو یہ لیں پیسے وہ آدمی جب آتا ہے اور بیوی کہتی ہے کہ یہ تمہارا دوست اتنا اچھا ہے دیکھو اتنا فاقے تک آ گئی اور پیسے نہیں تھے فیس نہیں ہو اس نے آ کے بڑی مدد کی وہ کتنا خوش ہوتا ہے جی چاہتا ہے دس گنا زیادہ دے جا کے شکریہ ادا کرتا ہے کہتا ہے بھائی آپ نے پیسے یار خرچ کیے تھے یہ لو مہربانی کرو رکھ لو ایسے ہی ہے نا اسی جتنے علماء اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں نا اللہ کی مخلوق کو اس تک پہنچاتے ہیں قیامت میں جب ملاقات ہوگی نا تو اللہ اس لیے بھی شاباش دے گا کہ تم نے میرے بچوں کو میری مخلوق کو میری طرف لگا دیا تم نے مجھے دیکھے بغیر میرا کام کیا اور میرے گھر کی طرف نماز کی طرف ان چیزوں کی طرف بلاتے رہے یہ لو یہ ہے تمہارا انعام یہ لو یہ اجر ہے تمہارا اللہ کہتا ہے لا یلدکم من اعمالکم شیئا اللہ کسی کے اعمال کو کم نہیں کرتا ان اللہ غفور الرحیم اور اللہ مغفرت کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے جو تانے دے رہے ہو نا اسلام کا احسان دھر رہے ہو توبہ کرو اس سے اللہ مغفرت کرے چار آیات رہ گئیں انشاءاللہ شام ہو